السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
إلا بي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك
كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين
يا
you
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر میرے محترم طلبائے کرام اس اعتبار سے آج آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے خوشی کا بہت بڑا دن ہے کہ آج سے 16 سال پہلے جو آپ نے حصول علم کا سفر شروع کیا تھا، الحمدللہ آج آپ اپنے مقصد کے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور آپ کا یہ سفر اختتام پذیر ہو رہا ہے کامیابی کے ساتھ، اور آج آپ کے تعلیمی سفر کے آخری حدیث کا درس ہوگا. آپ کے اساتذہ کرام آپ کے سروں پر آج تاج رکھیں گے اور دستار بندی فرمائیں گے اور آپ پر مکمل اعتماد کر کے مختلف علاقوں کی طرف کام کرنے کے لیے روانہ فرمائیں گے. لیکن آج کا یہ دن ہمیں بہت کچھ یاد دلاتا ہے. ہمارے وہ عظیم سرپرست اور جامعہ عربیہ احسن العلوم کے بانی اور محتمم اور اسی طریقے سے دیگر جامعات کے بانی محتمم اور مؤسس شیخ التفسیر والحدیث، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بے پناہ صفات سے نوازا تھا، اور آج کے اس مبارک دن میں ہر سال اسی جگہ بیٹھ کر وہ حدیث کے آخری درس دیا کرتے تھے، اپنے طلباء کرام کے ساتھ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں کو اپنے مدلل مفصل علمی بیان سے منور فرمایا کرتے تھے. وہ ہستی آج ہمارے درمیان اگرچہ ذات کے اعتبار سے نہیں ہے، لیکن کام کے اعتبار سے وہ ہستی اس وقت بھی ہمارے درمیان موجود ہے. اس اعتبار سے ہمیں بڑی خوشی ہے. لیکن آج وہ نورانی چہرہ، وہ علم کا سمندر اور وہ موتیا بکھیرنے والی شخصیت ہمارے درمیان نہیں ہے. اس اعتبار سے آج کا یہ دن بہت بڑا المیہ لے کے آیا ہے، لیکن آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ملک کے جس کونے میں جائے کام کرنے کے لیے یا بیرونی ممالک میں آپ جائے تو آپ اپنے شیخ کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اور اس طریقے سے حضرت شیخ کے جو مشن ہے اور اسی طریقے سے ان کا جو کام ہے اس کو آپ آگے بڑھائیں گے، ہمیں پوری امید ہے. عزیز طلباء کرام، ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک نصیحت فرمائی، اور وہ نصیحت بڑی عجیب غریب نصیحت تھی. صحابی کہتے ہیں کہ وجلت منہا القلوب وزرفت منہا العیون، جس سے دل کانپنے لگے اور آنکھیں آنسو بہانے لگے. فقلنا کانہا موعظت مودع، ہم نے یہ سمجھا کہ گویا کہ آج کی نصیحت رخصت کرنے والے کی نصیحت ہے. تو اس لیے فوراً ہم نے حضرت سے درخواست کی کہ حضرت ہمیں کچھ وصیت فرمائے. آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ آپ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرے، اللہ سے ڈرتے رہو. آپ کو جو سند دی جاتی ہے اس سند کے اندر بھی آپ کو یہی وصیت کی جاتی ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں تو آپ تقوی کو اختیار کریں، اور اس طریقے سے تقوی کے چھتری کے نیچے رہتے ہوئے آپ دین کی خدمت کریں. یہی وصیت اور یہی نصیحت آپ کے اساتذہ کرام آپ کو کرتے رہتے ہیں، اور یہی وصیت اور یہی نصیحت آپ کے سند کے اندر بھی تحریر کی گئی ہے جو سند آپ کو دی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ آخری وصایا کے نصیحت کے اندر اور وصیت کے اندر آپ سے یہ بات بھی میں آج عرض کروں گا کہ دیکھو بہت بڑی ذمہ داری اب آپ کے کندھوں پر آئے گی، اور ابھی تک تو آپ اپنے گھر کے اندر رہ رہے تھے، چار دیواری کے اندر رہ رہے تھے، عوام سے آپ کو کسی قسم کا واسطہ نہیں پڑا، اب آپ جائیں گے اور اس طریقے سے وارث نبوت بن کر جائیں گے، عوام کے اندر آپ کام کریں گے، مشکلات آئے گی، طرح طرح کے باتیں سننے کو پڑے گی، الزامات لگیں گے، اور اس طریقے سے آپ کو وقتاً فوقتاً تنقید کا بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ تو ان تمام حالات کے اندر کامیابی حاصل کرنے کے لیے اور اپنے منزل تک پہنچنے کے لیے، مقاصد سمیٹنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو آپ صبر اختیار کریں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کامل توکل اختیار کریں گے۔ اللہ پر کامل توکل اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جائے گی، اور اس طریقے سے آپ کے علم کے فیض سے آہستہ آہستہ ساری دنیا سیراب ہونے لگے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشکل گھڑی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کر کے جب حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو گئی، مشکل آسان ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع دی گئی کہ دشمن بہت بڑے پیمانے پر آپ کے ساتھیوں کو کچلنے کے لیے جمع ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو گئی، اور دشمن بہت بڑی تعداد میں اگرچہ میدان میں آ چکا تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل، اعتماد اور بھروسے کی وجہ سے دشمن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاش پاش فرمایا اور بالآخر ان کو میدان سے بھاگنا پڑا۔ میرے دوست، میرے بھائیو، ہمارے نبی نے بھی ہمیں یہی راستہ دیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سامنے تمام امتوں کو پیش فرمایا، بعض انبیاء ایسے تھے کہ جن کے پاس چھوٹی سی امت تھی، بعض انبیاء ایسے تھے کہ جن کے پاس ایک دو امتی تھے، بعض انبیاء ایسے تھے کہ جن کے پاس کوئی بھی امتی نہیں تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی کی امت مجھے اس طریقے سے دکھائی، فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي، میں نے یہ گمان کیا کہ شاید یہ میری امت ہے، تو مجھے جواب دیا گیا کہ هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ وَلَكِنْ انظر إِلَى الْأُفُقِ فَإِذَا نَظَرْتَ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ ثُمَّ قِيلَ لِي انظر إِلَى الْأُفُقِ الْآخَرِ، پھر مجھے کہا کہ دوسری طرف دیکھو، جب میں نے دیکھا تو بہت بڑی جو ہے نا جماعت کے تحت نگاہ انسانی انسان تھے، تو مجھے جو ہے نا بتایا گیا کہ هذه امتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، یہ آپ کی امت ہے اور ان کے ساتھ 70,000 اور بھی ایسے لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے اور عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے دوسرے روایت کے اندر یہ ہے کہ ہر 1,000 کے ساتھ پھر مزید 1,000 ہوں گے، اور مزید اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 لب اور ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو بغیر حساب کتاب کے اور بغیر جو ہے نا عذاب اٹھائے عذاب سینے کے جو ہے جنت میں جائیں گے۔ تو اس کے بعد حضرت ممبر سے تشریف نیچے لائے اور گھر تشریف لے گئے، صحابہ کرام بحث مباحثہ کرنے لگے، بعد نے کہا ام الذین صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام ہو گئے، بعد نے کہا کہ ام الذین ولدوا فی الاسلام، جو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے، پھر حضرت باہر تشریف لائے اور آپ نے پوچھا کہ آپ کس بات پر میں جو ہے نا بحث مباحثہ میں لگے ہوئے ہو، صحابہ کرام نے بتایا تو آپ نے فرمایا ہم الذین لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ دم ڈالتے ہیں نہ دنواتے ہیں، نہ چیزوں سے نکفالی اور بدفالی حاصل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کامل اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے، صحابہ کرام نے آپ کے لیے ایک
درخت کا چاؤ خالی کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے چاؤ میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے, اپنی تلوار درخت کے ساتھ لٹکا دی. فجاء رجل من المشرکین, ایک مشرک آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوار کو اتارا اور نیام سے نکالا اور آپ کے گردن پر رکھا قتل کرنے کے لیے. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو وہ کافر کیا کہتا ہے کہ تخافونی, آپ مجھ سے ڈرتے ہو؟ آپ نے فرمایا لا. میں آصف مکمنی, کون بچائے گا آپ کو؟ آپ نے فرمایا اللہ. تلوار اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ میں آصف مکمنی, اب تو بتا کہ تجھے کون بچائے گا مجھ سے. تو وہ کافر ڈرنے لگا اور کانپنے لگا اور کیا کہنے لگا, کل خیر آخر دن, آپ بہترین تلوار اٹھانے والے بنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ, آپ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, میں اللہ کا رسول ہوں. تو اس نے کہا کہ میں یہ گواہی تو نہیں دیتا, ولیکن واحد کا اللہ اقاتل کا ولا تون مع الذین یقاتلون کا, یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ آئندہ جنگ نہیں کروں گا, ان لوگوں کا ساتھ نہیں دوں گا جو آپ کے مقابلے کے لیے میدان میں آئیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا راستہ چھوڑا. وہ آدمی جب اپنے ساتھیوں کے پاس آیا تو کہنے لگا کہ آپ نے کس ہستی کو قتل کرنے کے لیے مجھے بھیجا تھا؟ میں تو کائنات کے سب سے بہترین آدمی کے پاس سے تمہارے پاس آیا ہوں. اور اس کے بعد بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ آدمی مشرف اسلام ہو گیا. تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو آپ اپنے اندر بہادری پیدا کرے, کامل اعتماد اور بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کرے. لیکن بہادری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے بد اخلاقی پر اتر آئے. اخلاق کا پیمانہ آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے اور اعلیٰ اخلاق کا آپ نے ہر جگہ مظاہرہ کرنا ہے, اور اعتماد اور بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کامل جو ہے نا کرنا ہے. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جائے گی. کچھ باتیں میں آپ کے وساطت سے بنات سے متعلق کروں گا. بنات کا مدرسہ ہمارے ہاں حضرت شیخ خل جامعہ اور حضرت مفتی اعظم پاکستان نے قائم فرمایا تھا. اور ہمارے بنات کے مدرسے کی خصوصیت یہ ہے کہ بنات کا نصاب جو وہی ہے کہ جو بنین کا نصاب ہے, اور حضرت شیخ نے وفاق المدارس کے صدر اور اس طریقے سے استاد العلماء حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب نور اللہ عمر قدہو سے خصوصی اجازت لی تھی. پورے پاکستان کے اندر یہ واحد مدرسہ ہے جامعہ رضیہ احسن علوم کہ یہاں بنات کا نصاب وہی ہے جو بنین کا ہے, اور وفاق المدارس نے خصوصیت کو حضرت شیخ الجامعہ نور اللہ عمر قدہو کے درخواست میں خصوصی اجازت ہمارے مدرسے کو دی تھی. یہ ہمارے سے کی خصوصیت ہے. اور سب سے پہلے نیٹ پر آنے والا مدرسہ دنیا کے اندر جامعہ رضیہ احسن علوم ہے. پوری دنیا کے اندر طلبہ اور طالبان جامعہ رضیہ احسن علوم کے فیض سے جو ہے نا فیضیاب ہو رہے ہیں. اس سال الحمدللہ امریکہ میں کچھ طالبات ایسی ہے کہ جنہوں نے اولا سے لے کر دور حدیث تک ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ شریک رہی, اور اس سال جو ہے نا وہ فارغ ہو رہی ہے آپ کے ساتھ ساتھ. اس طریقے سے اسلام آباد سے بھی اور کراچی سے بھی آن لائن جو ہے نا اسباق کے اندر درج اولا سے لے کر دور حدیث تک کچھ لڑکیاں جو ہے نا شریک رہی, اور آج ان کا یہ طویل سفر اختتام پذیر ہو رہا ہے. وہ تمام کے تمام لڑکیاں اور اس طریقے سے ان کے والدین, ان کے عزیز و اقارب بھی اسی طریقے سے مبارکباد کے مستحق ہے جس طریقے سے آپ کے والدین اور آپ مبارکباد کے مستحق ہے. بنات کا مدرسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر قائم فرمایا. بخاری کے رسالے کے اندر کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ بڑا عنوان امام بخاری نے قائم فرمایا ہے. اس بڑے عنوان کے تحت امام بخاری نے ایک چھوٹا جو ہے نا عنوان قائم فرمایا ہے, باب تعلیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم امته من الرجال والنساء. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم, دعوت نہیں, دعوت تو ہر وقت چلتی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی امت کو, امت بلکہ مردوں کو بھی آپ نے تعلیم دی اور اس طریقے سے امت کی خواتین کو بھی آپ نے تعلیم دی. مردوں کے لیے آپ نے مدرسہ قائم فرمایا صفہ کے نام سے, اور اس مدرسے کے طلباء کو اصحاب صفہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا. اسی طریقے سے مسجد نبوی کے اندر آپ نے خواتین کے لیے بھی خواتین کے درخواست پر مدرسہ قائم فرمایا تھا. ابو سعید خدری کی روایت ہے, آج اس سال آپ نے وہ روایت پڑھی ہے اور اس وقت میں نے نشاندہی بھی کی تھی. ابو سعید خدری کہتے ہیں جا امرأۃ الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ذهب الرجال بحدیثک. ایک حدیث ایک خاتون حضرت کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور کہنے لگی کہ حضرت سارا کا سارا علم تو مردوں نے حاصل کر لیا, آپ مردوں کو جو ہے نا بیٹھ کر پڑھاتے ہو, ہمارے لیے کوئی انتظام نہیں ہے. تو انہوں نے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی فجعلنا یوما نأتیک فیہ تعلمنا مما علمک اللہ, اب ہمارے لیے بھی ایک دن مقرر فرمائے تاکہ اس دن ہم آپ کے پاس آئے اور آپ وہاں پر جو ہے نا ہمیں دین پڑھائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجتمعنا فی یوم قضا و قضا فی مکان قضا و قضا, آپ نے فرمایا کہ فلاں فلاں دن آپ کے لیے ہے اور مسجد نبوی کے اندر فلاں جگہ جو ہے نا آپ جمع ہو جائے کرے. تو خواتین نے جو ہے نا آپ نے مدرسہ قائم فرمایا مسجد نبوی کے اندر, اور اگلے دن خواتین جب وہ دن آیا تو خواتین وہاں جمع ہو گئی. تو اجتمان فاجتمان النساء, خواتین جب جمع ہو گئی فاتاہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلمہن مما علمہ اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو دین پڑھانا شروع فرمایا. اور اس کے بعد پھر آپ نے خواتین سے متعلق جو خصوصی باتیں ہیں وہ بھی بیان فرمائی. آپ نے فرمایا کہ ما من کن امراۃن تم میں سے کوئی بھی خاتون اپنے بچی کو اپنے تین اولاد کو اگر اپنی زندگی کے اندر اپنے سے جو ہے نا آگے بھیجے تقدم بین یدیہا من ولدہا ثلاثۃ الا کان لہا حجاب من النار, اگر تین بچے ان کے انتقال کر جاتے ہیں اور وہ ان سے آگے چلے جاتے ہیں تو یہ بچے ان کے لیے جہنم کے آگ سے جو ہے نا دیوار بن جائیں گے, اور اس طریقے سے ان بچوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جہنم کے آگ سے ان کی حفاظت فرمائیں گے. پھر ایک خاتون جو ہے نا انہوں نے یہ سوال کیا, وہ اس نئے نے دو مرتبہ عادت مرتبین, دو مرتبہ انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ حضرت اگر کسی کے دو بچے مر گئے تو آپ نے پھر تین مرتبہ جواب ارشاد فرمایا وہ اس نئے نے. اگر دو بچے بھی کسی خاتون کے مر گئے اور انہوں نے اس پر صبر اختیار کیا تو وہ بھی جنت میں جائے گی, جہنم سے بچ جائے گی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ خاتون ہمارے گھر تشریف لائی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے درخواست کی کہ اس خاتون کے بچے کا انتقال ہو گیا, آپ تسلی کے کلمات ارشاد فرمائے, تو آپ نے یہی جو ہے کلمات ارشاد فرمائے. پھر حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا کہ اس خاتون کے تو ایک بچے کا انتقال ہو گیا, تو آپ نے فرمایا اگر کسی خاتون کے بچے کا انتقال ہو جائے وہ صبر اختیار کرے تو وہ بھی جنت میں جائے گی. اور پھر انہوں نے اس سوال کو بھی اٹھایا کہ اگر کسی خاتون کو کوئی بچہ نہ ہو تو آپ نے فرمایا کہ میں ہوں, جب میں دنیا سے جو ہے نا پردہ کروں گا اور اس صالحی کے اوپر وہ صبر اختیار کرے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے بھی اس کو جنت عطا فرمائیں گے اور جہنم سے وہ حفاظت ہو جائے گی. اس طریقے سے جس طریقے سے مردوں نے اسلام کی حفاظت میں اپنا حصہ ملایا تو اس طریقے سے خواتین نے بھی اسلام کی حفاظت میں اپنا حصہ ملایا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سہارا بنے ہیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی خواتین میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلے سہارا بنی ہے. اس طریقے سے امت کو اگر علم مردوں کے ذریعے سے جو ہے نا امت کو ملا ہے تو اس طریقے سے آدھا علم امت کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے سے بھی ملا ہے. گھر سے باہر کا جو علم ہے وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے سے امت کو ملا ہے, اور گھر کے اندر کا جو علم ہے اس کا تو بہت بڑا حصہ امت کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے سے امت کو ملا ہے. اس طریقے سے بڑے بڑے مسائل کے اندر صحابہ کرام میں جب اختلاف واقع ہوتا تھا تو رجوع فرمایا کرتے تھے حضرت عائشہ کی طرف. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت حسان بن ثابت مسجد میں تشریف لائے اور اس طریقے سے انہوں نے کچھ نظم اشعار پڑھنا چاہا تو اس پر بعض صحابہ کرام نے اعتراض کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر اشعار پڑھنے سے منع فرمایا, تو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا کہ آپ کو تو معلوم ہے کہ اسی منبر پر بیٹھ کر میں اشعار پڑھا کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, لیکن صحابہ کرام جو ہے نا وہ یہ فرمایا کرتے تھے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایونشل فی المساجد, حضرت منع فرمایا ہے کہ مسجد کے اندر اشعار نہ پڑھے جائے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جب یہ کیس کیا تو انہوں نے بڑا عجیب فیصلہ کیا کہ الشعر کلام حسنہ حسن وقبیح قبیح, شعر بھی کلام ہے تو جس طریقے سے کلام کے اندر جو حسن ہوتا ہے وہ حسن ہوتا ہے, جو قبیح ہوتا ہے قبیح ہوتا ہے, تو اسی طریقے سے شعر میں جو قبیح ہوگا وہ قبیح ہے اور جو حسن ہے وہ حسن ہے, لہذا حسن کلام جو ہے نا حسن شعر مسجد کے اندر ممبر پر یا ممبر سے ہٹ کر کہیں پر بھی جو ہے نا اس کا پڑھنا جائز ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین کا بہت بڑا حصہ جس طریقے سے مردوں کے ذریعے سے صحابہ کرام کے ذریعے سے امت کو ملا ہے, اس طریقے سے دین کا بہت بڑا حصہ صحابیات کے ذریعے سے بھی امت کو ملا ہے, اور دین کی حفاظت میں جس طریقے سے مردوں نے اپنا حصہ ملایا ہے اس طریقے سے خواتین نے بھی اپنا حصہ ملایا ہے. اور پھر یہ ہے کہ نسبتاً مردوں کے مقابلے میں فتنے خواتین کے اندر زیادہ تیزی کے ساتھ جو ہے نا جنم لیتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر میں نے خواتین کی تعداد کو زیادہ دیکھا ہے مردوں کے مقابلے میں, ایک تو اس لیے کہ ناشکری بہت زیادہ کرتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ لان تان بہت زیادہ کرتی ہے, اور اس طریقے سے بعض اقوال یہ ہے کہ فتنے یعنی پروپیگنڈے کا بہت جلدی جو ہے نا وہ شکار ہو جاتی ہے, اور اس طریقے سے رنگ بہت تیزی کے ساتھ خواتین پر جو ہے نا چڑھتا ہے, یہ بات تجربے سے معلوم ہے. تو اس لیے خواتین کے اندر زیادہ کام کی ضرورت ہے, اور اس طریقے سے خواتین کے مدارس کو بھی اس طریقے سے قائم کرنا ضروری ہے جس طریقے سے مردوں کے مدارس مردوں کے لیے لڑکوں کے لیے مدارس کو قائم کرنا ضروری ہے. تو میرے دوست میرے بھائیو, یہ ہمارے اکابر کا اخلاص ہے جس کام کی انہوں نے بنیاد ڈالی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے محنت کو قبول فرمایا ہے, اور یہ تحریک تیزی کے ساتھ جو ہے نا وہ پھیل رہی ہے, اور اس طریقے سے گلی کوچوں کے اندر مدرسے تیزی کے ساتھ کھل رہے ہیں, اور اب جو ہے نا یہ ایک تحریک اور ایک انقلاب بن چکا ہے, اس لیے ساری دنیا کفر پریشان ہے. 1998 میں جب غیر مسلموں نے دیکھا کہ یورپ کے اندر اور اس طریقے سے مغرب کے اندر مسلمان چرچ خرید خرید کر جو ہے مسجدوں کے اندر تبدیل کر رہے ہیں, تو اس وقت انہوں نے ایک سروے کیا, سروے کے اندر یہ نتیجہ سامنے آیا کہ اس وقت دنیا کے اندر 1,75,00,000 عبادت خانے ہیں, اور 1,75,00,000 عبادت خانوں کے اندر 1,02,00,000 مساجد اور مدارس ہیں, اور 50,000 جو ہے نا یہ چرچ ہے, اور 50,00,000 اور 18,00,000 جو ہے نا یہ مندر ہے, اور 5,00,000 اقلیتی مذاہب جیسے کہ یہودی ہے اور اس طریقے سے آتش پرست وغیرہ ہے ان کے عبادت خانے ہیں. پھر انہوں نے دیکھا کہ ہمارے جو عبادت خانے ہیں وہ تو مردہ ہے, ہفتے میں ایک یا دو مرتبہ کھلتے ہیں, اور مساجد اور مدارس جو ہے نا یہ تو 24 گھنٹے کھل رہتے ہیں, مساجد دن میں 5 مرتبہ کھل جاتے ہیں, اذانیں دی جاتی ہیں, اور اس طریقے سے لوگ آ کر وہاں عبادت کرتے ہیں, اور وہاں علماء ہر وقت موجود ہوتے ہیں, امت کی تربیت میں جو ہے نا وہ ہر وقت مگن رہتے ہیں. تو یہ جو تحریک ہے یہ بہت خطرناک تحریک ہے, اور اگر یہ تحریک کسی طریقے سے جاری اور ساری رہے گی تو ایک دن آئے گا کہ چرچ کا صفایا ہو جائے گا, مندر کا صفایا ہو جائے گا, اور اس طریقے سے دیگر مذاہب کے جو عبادت خانے ہیں ان کا صفایا ہو جائے گا. اس لیے انہوں نے جو ہے نا مدارس کے خلاف اور مساجد کے خلاف ایک منظم سازش اور کوشش شروع کی, اور مسلمان سربراہوں کے اوپر بھی دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ آپ مدارس کے راستوں میں رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کریں, ورنہ یہ ہے کہ ہم اپنا قرضہ دینا بند کر دیں گے, اور اس طریقے سے اس نظام کو روکے, اس نظام کو کم کرے, اس تحریک کو دبائے, اس تحریک کو ختم کرے. لیکن الحمدللہ یہ جو نظام ہے اس نظام کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے, اور یہ تحریک تیزی کے ساتھ جاری اور ساری ہے, اور اس طریقے طریقے سے گلی کوچوں میں پھیل رہی ہے اور انشاءاللہ یہ پھیلتی جائے گی. اس طریقے سے آج تک ان کے تمام کوششیں سدا بسارا ثابت ہیں, تو اسی طریقے سے انشاءاللہ آگے بھی ان کی یہ تمام کوششیں سدا بسارا ثابت ہوگی, اور اس طریقے سے جو ہے نا یہ ناکام رہے گی, اور انشاءاللہ آپ لوگ اپنے منازل اور مقاصد کی طرف پہنچتے رہیں گے. اس لیے آپ سے جو ہے نا درخواست کی جاتی ہے کہ اب ایک ذمہ داری آپ کے اوپر ڈالی گئی ہے اور ایک بوجھ جو ہے نا آپ کے کندھوں کے اوپر ڈالا گیا ہے, رکھا گیا ہے, آپ نے انتہائی ذمہ داری کے ساتھ کام لینا ہے, اور اس طریقے سے دعوت تبلیغ کے طریقے کو اور ناچ کو سیکھنا ہے, صبر سے کام لینا ہے, اخلاص کو دل کے اندر پیدا کرنا ہے, اور امت کے اندر جو ہے نا جانا ہے. جو فیض آپ نے اپنے شیخ الجامعہ سے حاصل کیا اور اپنے اساتذہ کرام سے حاصل کیا, اس فیض کو آپ نے ساری دنیا تک منتقل کرنا ہے اور پہنچانا ہے, اور اس طریقے سے دن رات جو ہے نا آپ نے دعائیں مانگنی ہے کہ اللہ سب سے پہلے ہمیں ہدایت عطا فرما, اس کے بعد ساری دنیا کی ہدایت کے لیے اللہ ہمیں ذریعہ بنا. یہ کچھ باتیں آپ سے کہی گئی. مولانا کے جانشین حضرت مولانا مرشاہ صاحب دامت برکاتہم عالیہ کے لیے آپ ہمیشہ جو ہے نا دعاگو رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گلے کے تکلیف کو دور فرمائے. الحمدللہ اب تو کافی بہتری آئی ہے اور ان کے گلے کی جو تکلیف ہے اس کے لیے علاج جاری ہے. اب آخری جو ہے نا انجیکشن باقی ہے, انشاءاللہ اس کے بعد یہ مکمل صحت یاب ہو جائیں گے, اللہ سے امید ہے, اور پھر جو ہے نا آپ کے سامنے موجود ہوں گے مولانا کے مسند کے اوپر. تو آپ جہاں بھی جائے مولانا کے لیے دعائیں مانگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمام کے تمام فیوزات اور برکات ان کے طرف منتقل کرے جو حضرت شیخ الجامعہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے, اور اسی طریقے سے ایک بہت بڑا بوجھ ان کے کندھوں پر بھی آ پڑا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرے, اس لیے کہ علماء اور طلباء کے دعاؤں میں بہت بڑی طاقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مدد شامل حال فرمائے, اور اس طریقے سے اس مشکل کو سر کرنا اور ان داروں کو جو ہے نا آگے بڑھانا ان کے لیے انتہائی آسان ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمیشہ ان کو جو ہے نا شامل حال رہے, اور اس طریقے سے ان کے مکمل صحت یابی کے لیے بھی دعائیں فرمایا کرے. ان کے مکمل صحت یابی کے لیے بھی دعائیں فرمایا کرے. اور اب آخری بات آپ سے جو ہے نا یہ کرنی ہے کہ دیکھو آپ جہاں بھی جائیں, آخری بات آپ سے یہ کرنی ہے کہ دیکھو آپ جہاں بھی جائیں گے حق بیان کرنا ہے, حق کو چھپانا نہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھ کر جو ہے بات کرنی ہے. مخلوق بڑے ناراضی ہو بڑے ناراض ہو ان کا پرواہ نہیں کرتا, اللہ ناراض نہ ہو اللہ راضی ہو, اس بات کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا ہے. جس طریقے سے حدیث میں آتا ہے من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مولاۃ الناس ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ وکلہ اللہ الی الناس. جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتا ہے, مخلوق راضی ہو یا ناراض ہو, لیکن اللہ ناراض نہ ہو اللہ راضی ہو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں, اور مخلوق کے شر سے اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتے ہیں. اور جو آدمی مخلوق کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مخلوقات کے حوالے کر دیتے ہیں, اور وہی لوگ اس کے عزت کو تار تار کرتے ہیں جن کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کیا. تو ہمیشہ اس بات کا بھی لحاظ رکھنا ہے اور خیال رکھنا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو, اس طریقے سے آپ حق کو جو ہے نا بیان کیا کرے. مخلوق راضی ہو یا ناراض ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض نہ ہو. یہ چند باتیں میں نے آپ سے جو ہے نا ذکر کی, امید ہے کہ آپ ان باتوں کو لے کر جو ہے نا زندگی گزاریں گے. اب میں مولانا زبیر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھی آ جائے اور آپ نے جو ہے نا آخری کچھ نصائح جو ہے نا فرمائے.
الحمد لله نحمده ونصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ونسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ابتدائي اور نہائی کلام اور مجلس کے حوالے سے مقاصد وہ تو حضرت مولانا نعت اللہ صاحب نے ہمیں بتا دیے میں کچھ مجلس کے حوالے سے عرض کروں گا آج کا یہ حفلہ ہمارے لیے نہایت ہی بابرکت اور مبارک ہے لیکن مجلس کے حوالے سے نشست کے حوالے سے ایک درد اور کرب بھی ساتھ ساتھ ہے کہ اس مجلس کی رونق شان اور عظمت آج ہمیں نظر نہیں آتی اور جامعہ سلون کے ذرے ذرے میں اور پورا ماحول ایک سوگوار سا لگتا ہے رئیس ادارے کا ایک جان اور روح ہوتی ہے اور رئیس رأس ہے رأس نہ ہوں رئیس نہ ہوں باقی درد وہ تو بے جان اور ایسے ہی لگتا ہے لیکن پھر بھی الحمدللہ کام کے حوالے سے مقصد کے حوالے سے اغراض اور مقاصد کے حوالے سے ہمارے لیے یہ ایک نہایت مبارک اور اللہ کی توفیق سے اللہ کے کرم سے مہربانی سے اللہ پاک نے جس کام کو مولانا نے اپنے حیات مبارکہ میں شروع کر کے ہمیں حوالہ کیا تھا آج اس کام کا تکمیل ہو رہا ہے اور وہ نفوس اور وہ حضرات ہماری سرپرستی کر رہے ہیں جو ہمارے مولانا رحمہ اللہ کی ساتھ اور ان کے رفقا تھے ان کی تشریف آوری پر اور سرپرستی پر ہم شکر گزار ہیں مجلس کے حوالے سے اب حضرت تشریف لائی ہیں اور یہ تو نہایت میرے لیے سوئی ادب ہے لیکن پھر بھی ان سے اجازت لے کے اپنے تسلی کے لیے کچھ عرض کروں گا۔ یہ تقریب ختم بخاری شریف کی ہے، اس کا یہ معنی نہیں کہ صرف بخاری کی تکمیل کی تقریب ہے، الحمدللہ بخاری شریف کے ساتھ ساتھ تمام صحاح اور ہماری جامعہ سعودیہ کی یہ خصوصیت ہے کہ صحاح کے علاوہ طحاوی شریف مکمل، معتز امام مالک رحمہ مکمل، مولانا کی ہدایات اور شوق حدیث کی بنا پہ ہمارے یہاں پڑھائی جاتی تھی اور ہے، اور انشاءاللہ آئندے بھی یہ نظام اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ در و حدیث اور حدیث کی ہماری اکابرین اور ہماری سند اور مرکز حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ ہے، جس نے حدیث کی تعلیم اور تعلم اور دورۃ الحدیث کے اس طریقے کو رائج فرمایا۔ اس سے قبل یہ اہتمام، یہ انتظام، یہ تعلیم موجود نہیں تھا، اگرچہ اس سے قبل شیخ عبدالحق رحیمہ شارع مشکات، جن کا زمانہ ایک صدی قبل کا تھا حضرت شاہ رحیمہ کے زمانے سے، انہوں نے بھی مشکات کی شرح لکھی اور بڑے انداز سے مشکار کی درس دیتے رہے، لیکن ترویج اور تشریح اور یہ طریقہ اور خدمت کے بانی حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ تھے، اور یہ حضرت شاہ رحمہ کی تفرد، اور صرف یہ بھی امام شاہ ولی اللہ رحمہ کے بہت سارے تفردات ہیں، اور حضرت شاہ کے تفردات صرف تفردات نہیں بلکہ وہ امت میں مسلمات ہے۔ حضرت شاہ صاحب کی مکاشفات ہیں، اور اس میں ایک مکاشفے میں یہ ذکر ہے کہ جب حدیث کی تعلیم اور تعلم ہو، روایت حدیث و قرأت حدیث ہو، تو اس نشست میں میں دیکھتا ہوں کہ شیخ الحدیث، محدث حدیث، طالب حدیث، متعلم حدیث اور ان شرکا کی جو وہاں موجود ہوتے ہیں، ان میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نظر آتے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے تجلیات انوارات نکل رہے ہیں، اور محدث حدیث، طالب حدیث اور جو حدیث کی سماع کے لیے اور اس مجلس میں جو حاضر ہوئی ہیں ان کی سینوں میں متصل ہو رہے ہیں۔ یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے مکاشفات میں ہیں، اور یہ فضیلت روایت حدیث، تحدیث حدیث، طلب حدیث اور سماع حدیث کی ہے۔ الحمدللہ آج کہ یہ حفلہ اور یہ نجس مجلس، یہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارات و تجلیات پر مشتمل ایک نشس ہے، اور استاد حدیث، محدث، ہمارے طلباء اور اس مجلس کے شرکا اور پورے انتظام اس خیر و برکت سے مالا مال ہے، اور انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب اللہ پاک ہمیں یقیناً دے گا۔ طلبہ کے لیے اہم باتیں حضرت مولا عنایت اللہ صاحب دامت برکاتہم نے فرمائی ہیں. صرف میں نے تو صرف اپنے حاضری اور اپنے طلبہ کے اس نشست کی تبریک و مبارکباد دینے کے لیے اور آپ نے دل کو تسلی دینے کے لیے جو ایک خلا اور احساس محرومی مجھے تھی تو وہ دل پہ ہاتھ رکھ کر کے اور زبردستی چند کلمات کا میں نے یہ اظہار کر لیا ہے. اللہ پاک اس مجلس کی خیر و برکت سے ہمیں مالا مال فرمائے اور ہمارے شیخ اور استاذ اور ہمارے شیخ کے رفیق خاص حضر اور سفر وہ تشریف لائے ہیں اور میں طلبہ کے اپنے طرف سے جامعہ کے اساتذہ کی طرف سے پوری انتظام کی طرف سے ان کی تشریف حوری کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے تشریف لا کر کے اپنی محبت شفقت کا اظہار فرمایا ہے. اور دعا کر ہوں کہ جو حوارض اور پریشانیاں اور احوال آپ کو لاحق ہیں وہ اللہ کا ختم فرمائے اور آپ کی سرپرستی تا دیر تک ہماری نصیب ہو. والسلام.
ہمارے ایک معزز مہمان ہیں جناب محمد حسن صاحب, یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں آپ تمام عزیز طلبہ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے آپ کے ایک سفر کی تکمیل ہونے جاری ہے. آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بے کیف ہے حیات تیرے ذکر کے بغیر, سونی ہے کائنات تیرے ذکر کے بغیر. بے کیف ہے حیات تیرے ذکر کے بغیر, سونی ہے کائنات تیرے ذکر کے بغیر. بھولے جو تیرا نام تو بگڑے تمام کام, بنتی نہیں ہے بات تیرے ذکر کے بغیر. بھولے جو تیرا نام تو بگڑے تمام کام, بنتی نہیں ہے بات تیرے ذکر کے بغیر. ہے موت بھی حیات تیری یاد کے توفیل, ہے زندگی ممات تیرے ذکر کے بغیر. سب تیرے امر کن کے ہیں محتاج خدا, سب تیرے امر کن کے ہیں محتاج خدا, کیا نیل کیا فرات تیرے ذکر کے بغیر, کیا نیل کیا فراش تیرے ذکر کے بغیر. تو خالق قمر ہے تو ہی خالق شکر, تو خالق قمر ہے تو ہی خالق شکر. پھیگی ہر ایک بات تیرے ذکر کے بغیر, پھیگی ہر ایک بات تیرے ذکر کے بغیر. مشکو گلاب عود کی خوشبو بجا مگر, کیا بھائی عطریات تیرے ذکر کے بغیر, کیا بھائی عطریات تیرے ذکر کے بغیر. پنہاں ہے تیری یاد میں ہر منظر حسین, کیا مصر کیا سوات تیرے ذکر کے بغیر. بے کیف ہے حیات تیرے ذکر کے بغیر, پنہاں ہے کائنات تیرے ذکر کے بغیر.
جزاک اللہ.
شیخ الحدیث و تفسیر زینۃ القراء شیخ المشائخ استاذ الاساتذہ حضرت مولانا قاری مفتاح اللہ صاحب بارک اللہ فی حیاتہم القیمہ مسند حدیث پر تشریف فرما ہے. چونکہ یہ پہلا سال ہے کہ جب حضرت الشیخ تشریف فرما نہیں ہے, اس لیے مناسب یہی جانا گیا کہ حضرت الشیخ کے سب سے دیرینہ ساتھی وفیق خاص وفیق سفر و حضر جن پر حضرت الشیخ حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقد ہوگا سب سے زیادہ اور سب سے بڑا اعتماد تھا, ان کو دعوت دی جائے. حضرت اکثر دروس میں بھی تفسیر میں بھی اور حدیث کے درس میں بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں جب بنگلو ٹاؤن داخل ہوا تھا تو حضرت قاری صاحب اس سال فاضل ہو رہے تھے, دورہ حدیث میں تھے, اور اکثر نمازوں میں شعر بخاری و ترمذی محدث الاثر حضرت مولانا یوسف صاحب بنگوری رحمہ اللہ حضرت والا کو نمازوں کے لیے آگے فرمایا کرتے تھے اور حضرت قاری صاحب امامت فرمایا کرتے تھے. چنانچہ سب سے زیادہ موضوع اس مسند پہ بیٹھنے کے لیے وہ حضرت کو ہی پایا گیا. تو چنانچہ میں درخواست کروں گا کہ حضرت والا درس کا آغاز کریں اور آخری حدیث بخاری شریف پر کلام فرمائیں.
چلیے بھائی پڑھی عبارت پڑھی.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي العظمة والكبرياء والعزة والبقاء والرفعة والعلاء والمجد والثناء المنزه عن الأنداد والشركاء, وله الحمد عدد ذرات الثرى ونجوم السماء, وصلى الله وسلم على نبيه محمد المصطفى وأمينه على وحي السماء, الذي أرسله الله تعالى رحمة لكافة الخلق والورى، وعلى آله وأصحابه الذين بذلوا أقصى جهودهم في سبيل الرشد والهدى. والحمد لله الذي قص الأئمة المحمدية بشرف الإسناد وأعلى مقام الكتاب الكريم والسنة المطهرة في كل ناد، ويسر لمن استهداه سبيل الهدى الرشاد، وأقام العلماء الإسلام المحدثين حراسا أمنا على حفظ حديث خير العباد نبينا محمد المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التنادي. أما بعد، قال محمد بن سيرين رحمه الله تعالى: هذا الحديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فبمعلوم أن للصحيح البخاري مزية فائقة، إذ هو أجل كتب الإسلام بعد كتاب الله إطلاقا وأعظمها شانا، لذلك كان نشره وإصداره بين المسلمين من أعظم المهمات وأكبرها. وبالسند المتصل من الشيخ الجليل مفسر عصره ومحقق دهره فقيه زمانه ومفتي أوانه ورئيس جامعتنا هذه ومؤسسها، سيدنا ومولانا وسندنا شيخ التفسير والحديث المفتي محمد زرولي خان رحمه الله تعالى بن محمد عاقل رحمه الله تعالى، وهو الشيخ النبيل يروي الجامع الصحيح البخاري عن محدث كبير وشارح الترمذي الشيخ محمد يوسف الحسين البنوري، عن إمام العصر بحر العلوم والفنون الشيخ محمد أنور شاه الكشميري، عن شيخ الهند الحبر الجليل والنحرير النبيل محمود الحسن، وكذلك يروي لنا عن المحدث الأعظم فقيه المفقم المفتي ولي حسن الثونكي، عن شيخ الإسلام شيخ العرب والعجم حسين أحمد المدني، وكذا حدثنا الشيخ محمد زبير عن شيخ المحدث العالمي المفتي ولحسن التوكي عن شيخ الإسلام حسين أحمد المدني، وكذلك حدثنا الشيخ عبد الشكور عن شيخ المحدث الكبير سليم اللاقان عن شيخ الإسلام حسين أحمد المدني، وكذا حدثنا الشيخ عناية اللاقان عن شيخ المحدث الكبير سليم اللاقان عن شيخ الإسلام حسين أحمد المدني، وإمام العصر بحر العلوم والفنون الشيخ محمد أنور شاه الكشميري، وشيخ الإسلام شيخ العرب والأجم حسين أحمد المدني، كلاهما يرويان ويحدثان عن شيخ الهند، فهو يروي عن حجة الإسلام قاسم العلوم والخيرات الشيخ محمد قاسم النانوتوي، عن البدر الطالع الشيخ شاه عبد الغني المجد وإمام العصر بحر العلوم والفنون الشيخ محمد أنور شاه الكشميري، وشيخ الإسلام شيخ العرب والأجم حسين أحمد المدني، كلاهما يرويان ويحدثان عن شيخ الهند، فهو يروي عن حجة الإسلام قاسم العلوم والخيرات الشيخ محمد قاسم النانوتوي، عن البدر الصالحي الشيخ شاه عبد الغني المجددي، عن الصدر الأجل والحبر الأكمل الشيخ شاه محمد الثاق الديلوي، عن الشيخ الأجل الشيخ عبد العزيز الديلوي، عن أبيه مسند الهندي الشيخ شاه ولي الله محدث الديلوي، قال: أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم المدني، عن أبيه شيخ إبراهيم الكردي، عن الشيخ أحمد القشاشي، قال: أخبرنا أحمد بن عبد القدوس أبو المواهي والشناوي، قال: أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الرملي، عن الشيخ زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري، قال: قرأت على الشيخ الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني، عن الشيخ إبراهيم بن أحمد التنوخي، عن الشيخ أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجاري، عن منهاج الدين حسين بن المبارك، عن الشيخ أبي المطهر عبد الأول بن عيسى السجدي الهروي، عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن مظفر الدابودي، عن أبي محمد عبد الله بن أحمد بن السرخسي، عن أبي عبد الله بن محمد بن يوسف بن مدرور الفربري،
عن أمير المؤمنين في الحديث ورئيس المحدثين في القديم والحديث الإمام الهمام الحافظ الحجر الرحمة الثقفي أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بربصه الجعفي البخاري رحمهم الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه آمين. أنه قال باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسط والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد کچھ ابتدائی تمهیدی باتیں عرض کرتا ہوں پھر حدیث کی پر کلام کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ شیخ کے ساتھ ہمارا تعلق وہ ساری دنیا کو معلوم ہے اور تھا اور ہے اور رہے گا قیامت تک. اس وجہ سے آج شیخ کے غیر موجودگی میں ہم سب غمزدہ ہیں اور شیخ کے وجود کو نہ پاتے ہوئے ہم اشکبار ہیں. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. میں بھی سفر میں تھا جہاں بھی جاتا تھا سارے لوگ مجھ سے تعزیتی کلمات کہتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ شیخ آپ کے رفیق تھے آپ تنہا رہ گئے. ذهب الذین کہا کہ وہ لوگ چلے گئے جن سے میں محبت کرتا تھا اور میں اس اونٹ کی طرح جو خارشی ہوتا ہے پیچھے رہ گیا. ذهب الذین یعاش فی اکنافہم وبقیت مثل کیا ہے وہ اجربی اونٹ کا ذکر کیا گیا ہے. تو ہم ان شیخ کے پاؤں کے خاک کے برابر بھی ہم نہیں ہیں. اللہ نے ان کو بڑی عزت دی تھی. یہ شعر بھی کبھی کبھی شعر شیخ پڑھتے تھے کہ گل گئے گلشن گئے جنگلی بطورے رہ گئے. گل گئے گلشن گئے جنگلی بطورے رہ گئے پر عقل والے چل بسے اور بے شعورے رہ گئے. ہم تو بے شعور ہیں. جو شعور والے تھے وہ اللہ کے پاس رہے. جو تھی نوری وہ گئے افلاک پر. جو تھی نوری وہ گئے افلاک پر اور مثل پھلچک رہ گیا میں خاک پر. ان کی نظیر نہیں تھی اپنے زمانے میں اپنے معاصرین میں. کوئی ان کے گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا تھا. آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ نے ان سے پڑھا اور سال کا اکثر حصہ آپ نے شیخ سے پڑھا. شیخ کے مزاج کو دیکھا شیخ کا مزاج سمجھے. وہ باطل کے لیے ننگی تلوار تھے. حق بات جو دیکھتے تھے خاموش نہیں دیتے تھے. فوراً اس شخص کو ٹوکتے تھے جس کے اندر وہ خرابی ہوتی تھی. اللہ غریق رحمت فرمائے. اور امید قوی ہے کہ وہ اللہ کے ہاں اپنے مشائخ کے ساتھ اپنے اساتذہ کے ساتھ اپنے بزرگوں کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلی علیین میں ہوں گے اور مزے کر رہے ہوں گے. اب دنیا سجن المومن و جنت الکافر. یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت. ایک بزرگ دیکھے گئے کہ وہ دوڑتے ہوئے جا رہے تھے. داؤد طائی رحمہ اللہ کے کسی مقام میں دیکھا کہ وہ دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں. کسی نے پوچھا کیا ہوا کیوں دوڑ رہے ہو. تاکہ آج ہی جیل خانے سے مجھے چھٹی ملی ہے جو اس دن میں دوڑ رہا ہوں. بعد معلوم کیا گیا کہ اسی دن ان کا انتقال ہو گیا تھا اور دنیا سے رخصت ہو گئے. تو دنیا تو جیل خانہ ہے. اور جب مرحومین کی قبر پر جا کے پہنچتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں میں رہنے والوں، تم کو ہم سلام کرتے ہیں. انتم سلفنا فنحن بالاثر، آپ ہم سے آگے جا چکے ہیں اور ہم آپ کے پیچھے ہیں. وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، اور ہم بھی ان شاء اللہ آپ کے پیچھے پیچھے آنے والے ہیں، کوئی پہلے گیا کوئی بعد میں گیا. اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے. اور پیچھے آپ کے ماشاء اللہ یہاں دوسرے اساتذہ بڑے ذی علم اور ذی فہم، اچھے اچھے اساتذہ، مولانا زبیر صاحب اور مولانا عنایت اللہ صاحب، مولانا عبدالشکور صاحب، مولانا فضل ربی صاحب، مولانا یاسین صاحب، مولانا لال مرجان صاحب، یعنی کہ پرانے سال ہر سال کے پرانے مدرسین ہیں. حق انہیں کا تھا کہ وہ حدیث کا درس دیتے، لیکن انہوں نے مجھے یہ عزت بخشی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، انتخاب کیا میرا. تو میں اپنی ٹوٹی ٹوٹی باتیں جو مجھے آئیں گی انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ جو مجھ سے غلطی ہو اللہ تعالیٰ پردہ فرمائے. اساتذہ سے بھی میں پردہ پوشی کی درخواست کروں گا، عیوب سے بھرے ہوئے. تو ہی قہار اور تو ہی غفار ہے، تو ہی قہار اور تو ہی غفار ہے. ہم بھرے آئے ستار ہے، ہم عیبوں سے بھریں گے. اللہ ہم سب کی پردہ پوشی فرمائے. حدیث کا مقام بڑا اونچا مقام، اس مقام تک بڑی کوششوں کے بعد، محنتوں کے بعد، دعاؤں کے بعد پہنچتے ہیں. ناظرہ پڑا جاتا ہے قرآن شریف. جو لوگ ناظرہ پڑھے ہوئے نہیں ہوتے، وہ بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس ہوتی ہیں، لیکن قرآن کا ایک لفظ ان کو نہیں آتا، لم یولد نہیں پڑھ سکتے. چھوٹا بچہ اس کو سکھاتا ہے کہ لم یولد، اور وہ لم یولد کو پڑھتا ہے لم یولد، لم یلد و لم یولد. بچہ اس کو لقمہ دیتا ہے کہ وہ لم یولد، اور وہ کہتا ہے لم یولد. معلوم ہے ناظرہ پڑھنا قرآن شریف کا یہ بھی بڑا کمال ہے. اس نورانی قاعدے کے اندر اساتذہ کتنی محنت کرتے ہیں اور کتنی محنتوں کے ساتھ وہ نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں. اس میں سال سال دو دو سال لگتے ہیں نورانی قاعدے. پھر ناظرہ قرآن شریف، وہ لوگ کسی استاد سے پڑھے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، کسی قاری سے پڑھے ہوئے نہیں ہوتے ہیں. جب وہ قرآن شریف پڑھتے ہی پھر اندازہ ہوتا ہے کہ تجوید اور قرآن اور صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن شریف پڑھنا یہ کتنی بڑی نعمت ہے. یہ ابتدائی ہے، علم کی بنیاد ہے ناظرہ، نورانی قاعدہ اور قرآن کریم. پھر جب اس مرحلے سے نکلتے ہی تو پھر حفظ کرتے. حفظ کے بغیر بھی علم نامکمل ہے. اس طالب علم جو حافظ ہوتا ہے اور وہ طالب علم جو غیر حافظ ہوتا ہے، اس میں آسمان زمین کا فرق ہوتا ہے. وہ محدث جو حافظ ہوتا ہے اور وہ محدث جو غیر حافظ ہوتا ہے، بڑا فرق ہوتا ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، وہ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں شامل ہونے کے لیے، داخلہ لینے کے لیے گئے، موطا کے مقدمے میں لکھا ہے، تو امام بخاری امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے یہاں پہلی شرط داخلے کی یہ ہے کہ وہ قرآن شریف کا حافظ ہو.
امام محمد رحمت اللہ علیہ 6-7 دن غائب رہے اور پھر آئے اور کہا کہ میں نے قرآن شریف یاد کر لیا. آپ کو تعجب ہوگا لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ عرب لوگ تھے, قرآن شریف کثرت سے پڑھتے تھے, جسے ہمارے شیخ مولانا مفتی محمد دروازی خان رحم اللہ کثرت سے قرآن شریف پڑھتے تھے اور مشکل مشکل جگہوں سے پڑھتے تھے جہاں سے حفاظ بھی نہیں پڑھ سکتے. جو کثرت سے قرآن شریف پڑھنے والا ہوگا اس کے لیے حفظ کرنا بہت آسان. تو ان میں صرف اس کو ترتیب دیا, جو سورتیں یاد تھی جو آیتیں یاد تھی ان کو ترتیب دیا اور ان کو ذرا ذہن میں رکھا پچھلے ایک ہفتے میں. یہ ہمارا اور آپ کا یاد کرنا نہیں کہ قرآن شریف سے کوئی واسطہ ہی نہیں, اور وہ یاد کرے گا تو اس کو یاد کرتے کرتے 3 سال 4 سال 5 سال لگتے ہیں. لیکن جو سمجھدار ہوتے ہیں کثرت سے قرآن شریف پڑھنے والے ہوتے ہیں, میں نے اپنے زمانے کے بہت سے معاصرین کو, شاگردوں کو, اساتذہ کو دیکھا کہ 6-6 مہینے میں قرآن شریف یاد کیا, 3 مہینے میں اخبارات میں آئے دن آتا ہے کہ فلانے بچے نے اتنے دنوں میں یاد کیا, فلانے بچے نے اتنے دنوں میں یاد کیا. تو ایک مرحلہ ہے حفظ کا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف جگہ جگہ آدھی آیت کی نقل کرتے ہیں, وہ خود حافظ ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے سامعین ہیں وہ سب کیا ہے, حفاظ. کتاب التفسیر میں آپ کو اندازہ ہوگا ایک لفظ نقل کرتے ہیں دوسرے کوئی اور لفظ نقل کرتے ہیں. یہاں پر انہوں نے منگا الموازین القسطہ نقل کیا, قراج القسطاس نقل کیا, قسطاس کہاں پر ہے اور قسط کہاں پر ہے. تو خود حافظ ہیں, قرآن شریف کے ماہر ہیں, تو وہ سمجھتے ہیں ہر بخاری پڑھنے والا میرے ہی طرح کیا ہے حافظ. یہ طریقہ ان کا حدیث میں بھی ہے, حدیث نقل کرتے پہلے ٹکڑا اور اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں. یہ معلوم بخاری شریف میں کہاں پر ہے وہ ٹکڑا, وہ تو خود محدث ہے, ساری حدیثیں اس کو یاد ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے پڑھنے اور پڑھانے والے ساری حدیثیں ان کو بھی یاد ہیں, تو ایک ٹکڑا یہاں سے, ایک ٹکڑا وہاں سے, ایک ٹکڑا وہاں سے. بعض جگہ عنوان قائم کرتے ہیں اور حدیث کے ساتھ بظاہر اس کی کوئی مناسبت نہیں ہوتی, تو پھر جو ماہرین اور شارحین ہیں انہیں نقل کیے کہ اصل میں عنوان کا تعلق اس حدیث سے ہے لیکن اس حدیث میں ایک جملہ ہے جو یہاں موجود نہیں ہے, وہ جملہ فلانی جگہ پر امام بخاری نے نقل کیا ہے, تو اس جملے کے ساتھ اس عنوان کا تعلق. یہ موجودہ حدیث ہے, اسی حدیث میں وہ ٹکڑا یہاں نہیں ہے, وہ ٹکڑا دوسری جگہ ہے اور اس ٹکڑے کی مناسبت سے عنوان یہاں قائم کیا ہے. وہ اس لحاظ سے بخاری شریف مشکل ہو جاتی ہے, اور وہ ادنا ادنا مناسبت کی وجہ سے امام بخاری حدیثیں لاتا ہے. مثلاً عورتوں کو تعلیم دینا, یہاں بھی ہم کی بنات پڑھ رہی ہیں, حضرت شیخ کی حیثیت تھی کہ بنات کے لیے الگ مدرسین مقرر نہیں کی, بلکہ جو نصاب پڑھایا جاتا تھا لڑکوں کو طالب علموں کو وہی بنات کو بھی من عن وہی پڑھاتے تھے. اور دوسرے مدرسوں میں مختصر کورس ہے بنات کا, نفاق کا, اور شیخ فرمایا کرتے تھے کہ ایک ناقصات العقل ان کے لیے تو اس کا ڈبل کورس ہونا چاہیے. اگر لڑکوں کا 8 سال ہے تو لڑکیوں کا 16 سال ہونا چاہیے, اس لیے کہ عقل کے اعتبار سے وہ آدمی ہے, تو ان کا کورس ڈبل ہونا چاہیے. یہ شیخ کی خصوصیت تھی کہ بنات کے لیے وہی کورس رکھا جو بنین کے لیے ہے, اور جو بنین کو تفصیل کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے تفصیل کے ساتھ طالبات بھی وہ بھی وہی کورس پڑھا اور پڑھتی ہے. تو وہ زیادہ خصوصیات تھی شیخ کی اور شیخ کے درس کی. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اسی طریقے سے بخاری کو ایک طرح سے مشکل بنا دیا ہے, اور بخاری پڑھنے کے لیے محبت کی بھی ضرورت ہے, نبی کریم علیہ السلام کی محبت ہو, محدثین کی محبت ہو, حدیث کی محبت ہو, حدیث پر عمل کرنے کی محبت ہو, پھر حدیث پڑھتے ہیں تو ان کو مزہ آتا ہے. اردو کا ایک مشہور شعر ہے, بغیر محبت سے جو پڑھتی ہے بخاری جو بے درد محبت سے جو پڑھتی ہیں بخاری آتا ہے بخار کو بخاری نہیں آتی. بخار تو آ جاتا ہے اس کو بخاری پڑھ پڑھ کر, لیکن اس کو بخاری نہیں آتی. بخاری پڑھنے کے لیے ضروری ایک محبت ہو. امام مالک رحمت اللہ علیہ کس محبت سے بخاری شریف کا درس دیتے تھے. ہمارے شیخ بھی اللہ کے فضل و کرم سے بہت ہی حدیث کی یہ تیاری کرتے تھے, عطر لگاتے تھے, بہترین کپڑے پہنتے تھے, پگڑی پہنتے تھے, عصا ہاتھ میں لیتے تھے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی دستور تھا کہ جب حدیث کے درس کے لیے آتے تھے خوب بن ٹن کے اور خوبصورتی کے ساتھ آ کے بیٹھتے تھے. اور مدینہ منورہ میں بغیر جوتے کے امام مالک پھرتے تھے, اور زیادہ حج کے لیے نہ جاتے تھے تاکہ کہیں حرم مکہ میں انتقال نہ ہو جائے, حرم مدینہ کو پسند کرتے تھے. قضاء حاجت کے لیے دور بھاگتے تھے اور بھاگ کر کے پھر واپس آتے تھے. اور ہزاروں لاکھوں لوگ ہوتے تھے درس میں, اور گلی کوچوں کے کناروں پر لوگ کھڑے رہتے تھے, ان کی آواز کو آگے پہنچاتے تھے لوگوں تک, کیونکہ لوگ اسپیکر کا اس زمانے میں انتظام نہیں تھا. اس طریقے سے لوگ گلی کوچوں میں کھڑے ہو کر کے امام کے قول کو آگے پہنچاتے تھے. ایک مرتبہ حدیث کا درس دے رہے تھے اور چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا تھا. جب حدیث کے درس سے فارغ ہوئے کسی شاگرد نے عرض کیا کہ حضرت آج آپ درس دے رہے تھے اور چہرے کا رنگ بار بار متغیر ہو رہا تھا. فرمائے کہ آؤ میرے اس پشت سے قمیص کو اٹھاؤ. ان کے پشت سے قمیص اٹھائی گئی تو 16 جگہ وہاں پر بچھو لگا ہوا تھا, ڈنگ دے چکا تھا, لیکن وہ حرکت نہیں کر رہے تھے تاکہ حدیث کی درس کے اندر تعظیم میں فرق نہ آئے. امام بخاری کا رحمہ اللہ کا بھی اسی طرح کا ایک قصہ ہے کہ ان کو بھی اسی طریقے سے ایک نوزی جانور ڈس رہا تھا, اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ حرکت نہیں کر رہے تھے تاکہ حدیث کے درس کے اندر خلل نہ آئے. ایسے لوگ شان ورشا کشمیری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ جب کتاب کا مطالعہ کرتے تھے تو جو ٹیڑھے ٹیڑھے حاشی ہوتے تھے جیسے ہوتے ہیں سب کتابوں میں, تو کتاب تو نہیں گھماتے تھے بلکہ کتاب کے ارد گرد خود گھومتے تھے حضرت شیخ رحمہ اللہ. یہ بڑی مشکلوں سے حدیث ملتی ہے اور خوش قسمتوں کو ملتی ہے. ہمیں طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے, اور میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے, اور قدم اٹھتے نہیں ہے اٹھائے جاتے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ مولانا روم فرماتی رشتہ در گردن افزند دوست, رشتہ در گردن افزند دوست, امید رد ہر جا کی خاطر خائے ہو. دوست نے میرے گلے کے اندر رسی ڈال دی ہے اور جہاں اس کی مرضی ہوتی کھینچ کے لے جاتا ہے, تو آپ کے گلے میں میرے گلے میں, اور جو علم دین سے حدیث سے متعلق ہیں اللہ نے ان کے گردنوں میں رسی ڈال کر کے کسی کو ایسا ملوم لایا, کسی کو دارالعلوم لایا, کسی کو منور ٹاؤن لے گیا, کسی کو جامعہ اشرفیہ لے گیا, کسی کو حقانیہ لے گیا, کسی کو مدینہ یونیورسٹی لے گیا, کسی کو جامعہ ازہر لے گیا. یہ اللہ تعالیٰ ہی چلاتے ہیں اور توفیق دیتے ہیں. اللہ کی توفیق نہ ہو تو ایک قدم بھی اٹھ نہیں سکتا. اللہ نے آپ کو ہمیں توفیق دی کہ پورے سال قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں گونجتی رہی اور ان صداؤں کے بیچ کے اندر آپ حدیث پڑھتے رہے. ہر حدیث جب پڑھتے ہی تو کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر دوسری حدیث پڑھتے ہیں پھر کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر تیسری حدیث پڑھتے ہیں پھر کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پورے سال درود شریف کا ورد کرتے رہے. اور سب سے زیادہ درود شریف کا اور صلاۃ السلام کا ورد کرنے والے وہ حدیث کے طلباء ہیں. صبح سے شام تک وہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ. مشکات شریف میں آج روایت پڑھ چکی ہیں, ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے درود شریف کے لیے کچھ وقت مقرر کیا ہے, آپ بتا دیجئے مجھے کہ میں کتنا وقت مقرر کروں, ایک ثلث مقرر کر دوں. آپ نے فرمایا کہ اور زیادہ مقرر کر دو اچھا ہے. پھر اس نے کہا میں نصف وقت مقرر کر دوں, آپ نے فرمایا اس سے بھی زیادہ کر دو تو اچھا ہے. اخیر میں اس نے کہا میرے درود شریف کے لیے اپنے پورے وقت کو وقف کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب جب تو 24 گھنٹے درود شریف پڑے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے سارے غموم رفع کر دے گا, تیری ساری حاجات اللہ تعالیٰ پوری کر دے گا. تو ہماری آپ کی سعادت ہے کہ 24 گھنٹے درود شریف پڑھتے ہیں, ہر وقت درود شریف پڑھتے ہیں اور حمد و ثنا بھی کرتے ہیں. حضرت شیخ اکثر ان لوگوں پر اعتراض کرتے تھے جو فضائل اعمال کی تعلیم دیتے تھے یا کسی اور چیز کی, تو خالی درود شریف سے شروع کرتے تھے تو ان پر تنبیہ کرتے تھے. اور مشکات شریف کی اس حدیث کا حوالہ دیتے تھے کہ ایک شخص نے آیا اور اس نے دعا کی لیکن شروع میں اللہ کے حمد و ثنا پیغمبر پر درود نہیں پڑا, تو آپ نے فرمایا کہ اس کی بات نہیں سنی گئی, اللہ نے نہیں سنی. وہ دوسرا آیا تو اس نے اللہ کی حمد و ثنا کی پھر تعریف کی پھر اللہ سے دعا کی, تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اس کی دعا قبول ہوگی اس لیے کہ اس نے اللہ کی حمد و ثنا بھی کی اور ضرور بھی پڑا. تو دعا کو پل لگ جاتی ہے حمد و ثنا کے ذریعے سے اور درود کے ذریعے سے. اگر اس کے بغیر وہ عمل ہو تو وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا. وہ درود شریف ایسا عمل ہے کہ یہ رد نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول کرتی ہیں. یہ درود شریف کے ساتھ اور دعائیں لگتی ہیں تو ان دعاؤں کو بھی اللہ قبول کرتی ہیں. اللہ ایسا نہیں کرتے کہ درود کو تو رکھ لے اور باقی دعا کو رد کر لے, تو وہ دعائیں تمام جو درود شریف کے ساتھ مل جاتی ہیں اللہ ان تمام دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے اس کا انتخاب کیا, مقررات کے ساتھ 8000 ہیں اور بغیر مقرر کے کسی نے سڑی 3000 کہا, کسی نے 2500 کہا, کسی نے 4000 کہا. اور فقہ البخاری کی تراجم ہی کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پوری دین کی کتاب لکھی ہے اور اس دین کو سمجھانے کے لیے لکھی ہے اور اس کے مسائل اور ان کا تفقہ وہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو عنوانات قائم کیے ہیں ان عنوانات سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تفقہ کا پتہ چلتا ہے کہ کتنے بڑے فقیہ تھے. عجیب و غریب عنوانات میں مشہور حدیث کہ ایک عورت آئی اور اس نے کہا میں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبا کیا. امام بخاری 17-18 جگہ اس حدیث کو کتاب النکاح میں لائے ہیں, مختلف مسائل اس سے ثابت کیے. یہ مسئلہ بھی اس سے ثابت کیا ہے کہ جس عورت سے شادی کی جائے نکاح سے پہلے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. حضور علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا, آپ نظر اٹھائی اور پھر نگاہ نیچے کر دی اور پھر آپ نے فرمایا مجھے نکاح کی ضرورت نہیں. تو نفس سے دیکھنا اس کی گنجائش موجود ہے اور دیکھنا چاہیے تاکہ بات کے اندر پریشانی نہ ہو کہ میں نے تو ایسا تصور کیا تھا اور یہ تو ایسا ہے. اس نے اپنے دل میں تصور کیا کہ یہ کوئی بہت بڑی تری ہے اور جب سامنے آیا تو تری ہونے کے بجائے کیا ہے, ایک چڑیل. تو بس پہلی رات سے غور ان کیا ہو جاتی ہے آمدن شروع ہو جاتی ہے وہ ادھر کو چلی گئی اور یہ ادھر کو چلا گیا. پہلی ہی رات سے سب طرح شروع ہو جاتی ہے. جس کے خوب سوچ سمجھ کے اچھے طریقے سے شادی کرے, محبت کی شادی کرے تاکہ ساری زندگی محبت رہے. اور شیخ نکاح کے موقع پر بہت زیادہ حدیثیں پڑھتے تھے اور ایک حدیث یہ بھی پڑھتے تھے جو حدیثوں میں ہے کہ اب دنیا کلھا متاع, پوری دنیا ایک سامان ہے, وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة, اور بہترین سرمایہ دنیا کا وہ کیا ہے, وہ عورت صالح نیک عورت ہے. کسی کو نیک عورت مل جائے جو خوبصورت بھی ہو اور خوبصیرت بھی ہو تو دنیا و آخرت دونوں میں اس کے مزے. قرآن کریم میں اللہ نے حوروں کے بارے میں فرمایا فیہن خیرات حسان, اس جنت کے اندر عورتیں ہوں گی خیرات حسان. خیرات کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کردار بہت اعلیٰ ہوگا, با اخلاق ہوں گی, اور حسان کا مطلب یہ کہ وہ خوبصورت ہوں گی. مولانا اسحاق صاحب سندیلی جو مصنف ادارے حقیقت کے, وہ ہمیں چند دن ہدایہ پڑھاتے تھے, اس کے درمیان انہوں نے ایک شعر کہا جو آج تک ہمیں یاد ہے. فرمایا حسن سورت چند روزہ اور حسن سیرت مستقل, حسن سورت چند روزہ اور حسن سیرت مستقل, اس سے خوش ہوتی آنکھیں اس سے خوش ہوتا ہی دل. تو اگر دونوں ہوں خوبصورت بھی ہو اور خوبصورت بھی ہو تو نور علی نور, اور اگر ایک ہو ایک نہ ہو تب بھی کہ چلو خوبصورتی ہے اگرچہ اخلاق نہیں ہے, یا اخلاق ہے لیکن خوبصورتی نہیں ہے, لیکن اگر نہ خوبصورتی ہے اور نہ اخلاق ہے تو ایک بلا ہے جو اللہ نے اس کے گلے لگا دی اور ایک مصیبت ہے جو اس کے گلے میں پڑ گئی. ابن عقیل والا کہتا ہے استشہاد کے اندر وہ شعر لا چکا ہے ابن عقیل, یا اللہ, وہ کہتا ہے جب میں اپنے گھر کی طرف آتا ہوں تو اس میں جو عورت بیٹھی ہوئی ہے تو لقاء ہے, وہ لقاء ہے, اس کو لقاء سے تعبیر کیا ہے, تو لقاء کی مانگی گئی ہے جو بدکار ہے بد اخلاق ہے بدسورت ہے. اطوف ما اطوف ثم آلی, اطوف ما اطوف ثم آلی الى بیت قریبته لگائی. تو کئی لوگ ایک موقع پر شیخ تفسیر فرما رہے تھے, وہ تفسیر کے اندر انہوں نے ایک شعر پڑھا عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کے بارے میں, ان کو مارنا نہیں چاہیے. تو مولانا لطافت الرحمان صاحب جو بڑے ادیب تھے گرمی بیٹھے ہوئے تھے, حضرت شیخ کے اس شعر کو سنا بڑھاپے میں تھے, وہ اپنے گھر سے آئے اور شیخ کو بہت داد دی کہ آپ نے بہترین شعر پڑھا, موقع اور محل کے مناسبت سے آپ نے شعر کو لیا. وہ شعر غالباً یہ کا سوچ رہا ہوں یاد آ جائے رأيت الرجال يضربون نساءهم, رأيت الرجال يضربون نساءهم, تو میں مردوں کو دیکھتا ہوں کہ اپنی عورتوں کی کیا کرتے ہیں پٹائیاں کرتے. رأيت الرجال يضربون نساءهم شلت يميني يوم اضرب زينبا, کا میرا ہاتھ سل ہو جائے جس دن میں کیا کروں اپنی بیوی جو بھی ہے اس کو بھی کیا کروں اس کی پٹائی کروں. تو ایسے موقع محل سے شیخ اشعار پڑھا کرتے تھے کہ دوسرے لوگ دنگ ہو جاتے. میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا تو شاید, ایک مرتبہ ہم ملتان گئے اور وہاں اس زمانے میں شیخ اس وفاق المدارس کے رکن تھے, جو مجلس عاملہ ہے یا مجلس شورہ ہے. میں مجھے بھی ساتھ لے کے ہمیشہ بس ساتھ رکھتے تھے. میں نے تو کہا بھی کہ میں پڑھا میں رکر ہوں میں کچھ بھی ہوں کہانی بس آپ میرے ساتھ. تو اس اجلاس میں شیخ کے ساتھ میں بھی شریک ہوا باوجود اس کے کہ میں نہ رکن تھا نہ کچھ تھا اور لوگ ان کو روک بھی نہیں سکتے کہ ان کو کیوں لائے ہو. تو بہرحال شیخ جتنے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ رکھتے تھے کوئی اف تک نہیں کر سکتا. تو اب شیخ کھڑے ہو گئے کہ شیخ نے یہ شعر پڑا ہمیشہ لوگوں کو سناتے ہیں حضرت شیخ سے سنا ہوا ہے. یا اللہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا تر چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کہ زہر بھی کبھی بیٹا ہے کان تر یا کہ زہر تلخ تلخ بازی کرتے تھے تنبیہ کرتے تھے ہر ایک کو. اس لیے فرمایا کہ زہر بھی کبھی بیٹا ہے کان تر یا سارا مجلس ہو پورا مجمع محضوب ہو گیا. اللہ ان کو وہاں پر خوش رکھے. مجھے قوی امید ہے کہ اس وقت ان کی روح یہاں موجود ہوگی اگرچہ وہ جسم کے اعتبار سے ہم میں موجود نہیں ہے لیکن شیخ اپنی روح کے اعتبار سے یہاں موجود ہیں اور پورے مجلس کو وہ دیکھ رہے ہیں سب کو دیکھ رہے ہیں. ارواح آتی جاتی ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا تھا مولانا عبد الرحیم لاجپوری سے کسی نے پوچھا جو ان کا فتاوا ہے اس فتاوے کے اندر یہ واقعہ درج ہے. فتاوا کیا نام اس کا؟ فتاوے لاجپوری عبد الرحیم لاجپوری رحم اللہ کا فتاوا بازار میں ملتا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ارواح آتی ہیں. تو اس کا ایک قصہ سنایا کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد شاہ عبد الرحیم وہ کہیں سے تشریف لا رہے تھے اور وہ ایک شعر پڑھ رہے تھے وہ شعر بھول گئے. تو ان کو بتا دیا گیا ایک شخص آیا ایک بوڑھے بزرگ صاحب میں آئے اور وہ شعر انہوں نے ان کو بتا دیا. وہ بڑے خوش ہو گئے. علمی بات جب انسان بھول جائے اور یاد آئے تو بڑی خوشی ہوتی. شاہ عبد الرحیم نے ان کو کہا کہ یہ پان لے لیجیے یا کوئی چیز تحفہ پیش کر رہے تھے. ہندوستان کے لوگ پان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں جیسے ہمارے صوبہ سرحد کے لوگ مسوار کو بہت پسند کرتے ہیں. یہاں 19 نمبر میں ایک لڑکا رہتا تھا ہارون الرشید جو مولانا کے پاس بھی آتا تھا اور وہ جو کرنگی میں خانقاہ ہے حاجی عثمان صاحب وہاں بہت زیادہ وہ جاتا تھا. اس لڑکے نے ایک مرتبہ مجھے ناسوار سے متعلق ایک شعر کہا ناسوار والوں کے رب نے. اس نے کہا دل دیا دلدار کو دلدار سمجھ کر اور پھوک دیا اس نے ناسوار سمجھ کر. اللہ نے فوراً میرے دل میں جواب ڈالا. میں نے کہا دل دیا جانان کو جان سمجھ کر اور پھوک دیا اس نے تان سمجھ کر. فوراً تو ایسے بہت سے اشعار ہوتے تھے. کبھی شیخ ایک شعر ایک طرح پڑھتے تھے اخیر میں اس کے ساتھ ایک جز لگاتے تھے کہ یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے. میں کہتا تھا کہ یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے. تو میں جب طلباء کو سناتا تھا تو میں کہتا تھا کہ شیخ نے یہاں اس طرح کا اور میں نے یہاں اس طرح کا. مثلاً ایک شعر پڑھتے تھے شیخ حیات رسم دنیا کی چلے آتے تو کیا ہوتا تمہاری پوچھ لینے سے نہ مر جاتے نہ جی جاتے. ہم نے اس کے ساتھ یہ کڑی لگا دی حیات رسم دنیا کی چلے آتے تو کیا ہوتا تمہاری سیر ہو جاتی ہمیں دیدار ہو جاتا. یہ تکلم گپ شپ چلتی رہتی تھی چونکہ ان کا مزاق مذاق اور ہمارا ایک جیسا تھا. مسائل کے اندر بھی تقریباً جیسے ختم قرآن کے اوپر اجرت لینا شیخ کی رائے کی کیے جائے تو اگر وہ ارسال ثواب کے لیے نہ ہو دکان یا تجارت کے لیے ہو تو تمام فقہاء نے لکھا ہے کہ جائے لیکن ایصال ثواب میں آ کر کے دوسرے فقہا نے اختلاف کیا, وہ کہتے اس میں اجرت صحیح نہیں, لیکن شیخ کی رائے یہ تھی کہ اس میں بھی اجرت ہونی چاہیے. جب طلباء کا دل خوش نہیں کیا جائے گا اور ان کو خوش نہیں کیا جائے گا تو ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنا ثواب اس کے باپ کو بخشے. ان طالب علموں کا احترام کریں گے, ان کی عزت کریں گے, لیکن وہ دل سے جو انہوں نے پڑھا ہوگا وہ ثواب مل گئے تو بخشیں گے, ورنہ تو ثواب نہیں پہنچے گا اور اس کے بعد تو کچھ ملے گا وہاں پر. ایسے بہت سے مسائل میں ہمارے دیدی کے ساتھ رائے متفق تھی کہ طلباء کا احترام کرنا چاہیے, طالب علموں کو قرآن خوانی کے لیے لے جا کر کے ان کی خوب عزت کرے, خوب احترام کرے, کپڑے بھی دے, پیسے بھی دے, ہر چیز دے. ہم حدیث پر کلام کرتے ہیں, وقت کافی ہو گیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شروع میں تو اخلاص سے سلسلہ شروع کی, وہی سے سلسلہ شروع کی, باب بدء وہی. طلباء جانتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے, پیغمبروں کی طرف جو اللہ کا حکم آتا ہے بندوں کے پاس, پیغمبروں کے پاس اس کو وہی کہتے ہیں, اور لغت کے اعتبار سے وہی کہتے ہیں اشارے خفیہ, مخفی اشارے کو وہی کہتے ہیں, اور اصطلاحی اعتبار سے جو اللہ کا پیغام آتا ہے پیغمبروں کے پاس اس کو وہی کہتے ہیں. پھر اس وہی کی کئی قسمیں ہیں, کسی نے 48 قسمیں نقل کی, کسی نے 7 نقل کی, کسی نے 3 نقل کی. مثلاً خواب کی وہی ہے, قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے, انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. تو یہی کہ ایک قسم خواب کی, اور یہی کہ ایک قسم دل میں ڈالنے بھی ہے کہ میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی پیغمبر نے کہا, تو دل میں اللہ براہ راست الہام کر دیتے ہیں. اور اس کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ فرشتہ اصلی شکل کے اندر ہوتا ہے, جیسے پہلی وحی کے اندر آپ نے فرشتے کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا آپ گھبرا گئے, یہ بھی وحی کی ایک قسم ہے. اور وحی کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ وہ انسانی شکل میں آتا ہے, جیسے جہرِ قلبی کی شکل میں وہ آتا تھا اور جبریل علیہ السلام آتے تھے اور آپ کو بتاتے تھے. تو یہ ساری قسمیں ہیں وحی کی. اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن کے مقدمے میں لکھا ہے کہ انسان کے پاس حواس ہے جس کے ذریعے سے وہ چیزوں کو معلوم کرتا ہے, آنکھ سے معلوم کرتا ہے, زبان سے معلوم کرتا ہے, کان سے معلوم کرتا ہے, ہاتھوں سے معلوم کرتا ہے, اور اخیر میں جب یہ حواس خمسہ ظاہرہ یہ کام نہیں کرتے ہیں تو پھر عقل سے معلوم کرتا ہے, اور جہاں عقل بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے پھر وہاں وحی کی ابتدا ہو جاتی ہے. حواس خمسہ کی انتہا ہو گئی, عقل کی انتہا ہو گئی, اب وہاں پر وحی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دائیں کندھے پر اور بائیں کندھے پر فرشتے بیٹھے ہوئے کرام انکاتی بھی نارمل لکھتے رہتے ہیں, اچھائیاں دائیں والا لکھتا ہے, برائیاں وہ بائیں والا لکھتا ہے, لیکن اگر ہم ہاتھ لگا کے دیکھیں تو کوئی فرشتہ اس کو ہاتھ سے محسوس کر سکتے ہیں یا آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں یا کانوں سے سن سکتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ہے, اللہ نے فرمایا کہ ہے تو بس ہے, اگر نہیں مانیں گے تو کافر بن جائیں گے. اللہ کا اور اللہ کے نبی کا پیغام ماننا یہ ضروری ہے, فرض ہے, نہ ماننے کی صورت میں کفر. اصول فقہ کی کتاب میں آپ نے آیت پڑھی ہے, ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار. کہیں کہ اختیار سلب ہے, جب اللہ کا امر آ جائے اور وہ امر وجود کے لیے, تو اس آگے انسان کو اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ سوچے کہ میں اس کو کروں یا نہیں کروں. تمہارا اختیار ختم ہو گیا, جو اللہ نے کہا ہے وہ کرنا پڑے, خصوصاً جب کہ امر وجود کے لیے ہو, فرض کے لیے ہو, کبھی امر استحباب کے لیے بھی ہوتا ہے, عبادت کے لیے بھی ہوتا ہے. لیکن اگر امر فرض کے درجے میں ہے, وجود کے درجے میں ہے, تو اس کا کرنا ضروری ہے. تو میرے بزرگوں وہی کی بات ہو رہی تھی کہ وہی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں پر سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں, پھر وہی کا دروازہ شروع ہوتا ہے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے نبی کو بھیجا, وہی کا دروازہ کھول دیا. اگر اللہ تعالیٰ اس دروازے کو نہ کھولتے اور بند رکھتے تو کوئی اللہ سے پوچھ نہیں سکتا تھا کہ اللہ آپ نے ہمارے پاس وہی کیوں نہیں بھیجی, پیغمبر کیوں نہیں بھیجے. اس لیے میں نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ جو لوگ ایسی جگہ رہتے ہوں جہاں پر کوئی نبی نہ پہنچا ہو یا نبی کا پیغام نہ پہنچا ہو, تو نفس توحید کو ماننا ان کے لیے بھی ضروری ہے. اس لیے کہ اللہ نے انسان کو جو عقل عطا کی ہے, نفس سے اس عقل سے بھی وہ توحید کو معلوم کر سکتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. تو اللہ نے احسان کر کے اللہ نے نبی کو بھیجا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. احسان کیا اللہ نے پیغمبر کو بھیج کر, اور پھر ہم پر آپ پر ڈبل ڈبل احسان ہے کہ اس پیغمبر کا امتی بنایا. ورنہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہو سکتے تھے, عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہو سکتے تھے, آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہو سکتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی امتی, ان کو موسیٰ علیہ السلام حکم دے رہے ہیں کہ آپ جاؤ جبارین کے ساتھ مقابلہ کرو, تو نکال ہم تو یہی بیٹے رہیں گے, ہم تو یہی بیٹے رہیں گے, ہم جہاد کے لیے نہیں جائیں گے. اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قائدون. اور آپ نے جب غزوہ بدر کے موقع پر مشورہ لیا صحابہ سے, تو پہلے مہاجرین نے کہا, اور آپ انصار سمجھ گئے کہ ہماری طرف یہ گفتگو کا رخ ہے, تو پھر انصار نے بھی کہا, اور انہوں نے کہا کہ گشت تو گشت یہ دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, اور گشت تو گشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, اور بحر ظلمات میں دوڑائے ہیں گھوڑے ہم نے. کہا بالکل ہماری جگہ تھی, وہاں تک جانے کا حکم دیں گے تو وہاں چلائیں, وہاں چلے جائیں گے. دریاؤں سمندروں کے اندر چلانگ لگانے کا حکم دیں گے تو وہاں بھی چلانگ لگا لیں گے. چنانچہ صحابہ نے چلانگ لگائیں سمندروں میں. ایک صحابی علی ہجرمی اپنے گھوڑوں کو لے کر کے جب جا رہا تھا تو راستے میں سمندر حائل ہو گیا, دریا حائل ہو گیا. اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا, حضرت شیخ نے وظیفہ بہت پسند سب بتاتے تھے, یا حلیم یا حلیم یا علی یا عظیم, کہا یہ پڑھو اور دریا کے اندر اپنے گھوڑے ڈال دو. تب وہ صحابی بلائے ہجرنی اور ان کے ساتھی اس سمندر اور دریا کی پر انہوں نے اپنے گھوڑے ڈال دی اور اس کو پار کیا چلے گئے. تو کافر بھاگ گئے, کہ یہ کوئی انسان معلوم نہیں ہوتی, ان کو کون نہیں, یہ تو جن معلوم ہوتی ہے جن. اور ایک موقع پر ایک چھاونی کو اپنا چھاونی بنانی تھی, وہاں پر درندے تھے اور موزی جانور تھے. صحابی نے اس کنارے پر کھڑے ہو کر کے ان جانوروں کو خطاب کیا کہ تم اپنے یہاں سے نکل جاؤ, اپنے بچوں کو بھی نکالو, ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں, یہاں پر آ چکے ہیں, یہاں پر ہم اپنی چھاونی بنانا چاہتے ہیں, ہمارے لیے جنگل خالی کر دو. پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہ جنگل خالی ہو گیا اور ساری موزی جانور اپنے اپنے بچوں کو لے کر کے اس جنگل کو انہوں نے خالی کیا. یہ حدیث کی نسبت ہے, یہ پیغمبر کی نسبت ہے, یہ ہمارے پیغمبر کی نسبت ہے. ان کے غلاموں کے حکم کو بھی پرندے اور چرندے اور درندے مانتے ہیں. وہ شیر آیا اور حضرت سفینہ کے سامنے, وہ اپنے قافلے سے الگ ہو گئے تھے. اس نے کہا, انا مولا رسول اللہ, میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں, مجھ پر حملہ نہ کرو. یا تو وہ حملہ آور ہو رہا تھا یا رسول اللہ کا نام سن کر کے پلے ہوئے وہ جو کتا ہوتا ہے اس کی طرح دم ہلانے لگا اور آگے پیچھے چلنے لگا اور قافلے کو معلوم کر کے اسے صحابی کو قافلے سے ملا دیا. امام بخاری نے وہی سے شروع فرمایا, وہی کے بعد پھر ایمان کو ذکر کیا, ایمان کے بعد علم کو ذکر کیا کہ علم ہی سے سب کچھ کا پتہ چلتا ہے کہ بے علم نقما خدا را شنا, جو عالم نہیں ہوگا وہ خدا کو نہیں پہنچ سکتا, نہیں پہچان سکتا. خدا کو پہچاننے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے. بڑے بڑے پیر ہوتے ہیں, بڑے بڑے فقیر ہوتے ہیں, لیکن بیچاروں کو مسائل کا پتہ نہیں ہے, تو ایسے سری سری غلطیاں کرتی ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جاہل, اور جاہل وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. اللہ تک پہنچنے کے لیے علم کی ضرورت ہے, علم کی روشنی کی ضرورت ہے. ہمارے جتنے بزرگ گزرے وہ صوفیا بھی تھے, علماء بھی تھے. شیخ عبد القادر جیلانی بہت بڑے صوفی تھے, اور شیخ عبد القادر جیلانی بہت بڑے عالم بھی تھے. صبح سے ظہر تک اور ظہر سے شام تک قرآن سنت کا اور حدیث کا درس دیتے تھے. ایک مرتبہ ایک مسئلہ آیا کہ ایک شخص نے یہ قسم کھائی ہے کہ وہ 24 گھنٹے کے اندر وہ ایسی عبادت کرے گا کہ اگر وہ عبادت کوئی اور بھی اس وقت کر رہا ہو وہ اکیلے یہ عبادت کرے گا, کوئی اور اس وقت نہیں کر سکتا یا نہیں کرے گا. تو اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو میری بیوی کو طلاق. لوگوں کو طلاق کا بڑا شوق ہے, اور کچھ سے نہیں ہو سکتا تو بیویوں کو طلاق دینا شروع کر دیتے. کچھ تو اس کو طلاقی کہتے, میں اپنے طلاقی ہے لیکن تجھے اللہ خجل طلاق ہو. تو سب لوگ پریشان ہو گئے کہ ایسی کون سی عبادت ہوگی کہ یہ وہ کرے گا اور لوگ نہیں کریں گے. اگر نماز پڑھے گا 24 گھنٹے میں تو نماز بھی لوگ پڑھتے ہیں, اگر روزہ رکھے گا تو لوگ روزے بھی رکھتے ہیں, قرآن شریف پڑھے گا تو قرآن شریف کی ساری دنیا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس مسئلہ آیا, شیخ نے کہا مطاف اس کے لیے خالی کر دو اور یہ اکیلے طواف کرے. تو پوری دنیا میں طواف یہاں ہوتا ہے اور کہیں طواف نہیں ہوتا, تو یہ طواف کرے گا, باقی لوگ اس وقت نہیں کریں گے. اس کی قسم پوری ہو جائے گی اور بیوی طلاق سے بچ جائے گی. ایسے کئی مثال. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مسئلہ آیا, ایک عورت دوسری عورت کو غسل دے رہی تھی اور اس کے شرمگاہ کو ہاتھ لگا کے گا کہ پتہ نہیں کتنے مرتبہ اس سے شرمگاہ نے زنا کا ارتکاب کیا ہوگا, تو اس کا ہاتھ چپک گیا اس کی شرمگاہ سے. اور یہ کرامت تھی اس عورت کی, اور بعد النماز کرامت. لوگ ادھر ادھر دوڑتے گئے اس عورت کے ہاتھ کو ہٹانے کے لیے, لیکن کوئی ہٹا نہیں سکا. امام مالک کے پاس آئے, قاضی طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ لوگ قیامت کے دن بھی اپنی پریشانیاں علماء کے پاس لائیں گے, اور وہاں پر بھی علماء ان کے مسائل میدان محشر میں حل کریں گے. مثلاً اللہ فرمائیں گے مانگو کیا مانگتے ہو, یہ پریشان ہو جائیں گے کہ ہم کیا مانگیں, تو اللہ علماء کے پاس آئیں گے تو علماء ان کو بتائیں گے کہ اللہ کی رضامندی مانگو اور اللہ تعالیٰ کا دیدار مانگو. تو امام مالک نے فرمایا اس عورت کے اوپر حد قذف لگائی جائے اور اس کو کوڑے لگائے جائیں, جو قذف کے کوڑے ہوتے ہیں وہ کوڑے اس کو لگائے گئے تو پھر اس کا ہاتھ وہاں سے ہٹ گیا. ایسی کئی باتیں ہیں. تو علماء اور صوفیاء یہ آپس میں ایک ہی, صوفی وہی ہوگا جو عالم ہوگا, عالم وہی ہوگا جو صوفی ہوگا. سارے بزرگان دین, یہ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی حکایت اولیاء کے نام سے, اور اس حکایت اولیاء وہ فارسی میں تھی, اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے, بازار میں ملتی ہے. تو ان اولیاء کے حالات میں امام شافعی کا ذکر ہے, اس میں امام ابو حنیفہ کا ذکر ہے, اور تمام فقہاء اور محدثین کو صوفیاء کے اندر انہوں نے ذکر کیا کہ سارے کے سارے صوفیاء تھے. مفتی ولی حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ نے تصوف کی پر کوئی کتاب لکھی ہے, تو امام محمد نے فرمایا کہ ہاں میں نے کتاب البلوغ لکھی ہے, یہ تصوف کی کتاب ہے. فرمایا جس کے معاملات صحیح ہوں گے وہ صوفی ہوگا، اور اگر معاملات صحیح نہیں ہیں تو کتنے اللہ کو یاد کرتا رہے وہ صوفی نہیں بن سکتا. تو آخر کے اندر امام بخاری پھر لائے ہیں، ترازو کو لائے ہیں، چونکہ دنیا میں جو جتنا بھی عمل کرے گا قیامت کے دن اللہ اس کو ترازو میں تولیں گے کہ عمل میرے لیے کیا تھا یا کسی اور کے لیے. چنانچہ کا تین قسم کے آدمی لائے جائیں گے، ایک قاری ہوگا اور ایک مجاہد ہوگا اور ایک سخی ہوگا. بخاری میں روایت ہے کہ اللہ اس سے پوچھیں گے مجاہد سے تو وہ کہے گا میں ساری زندگی آپ کی راہ میں جہاد کرتا رہا. اللہ فرمائیں گے ہاں ٹھیک ہے لیکن جہاد اس لیے نہیں کیا تھا مجھ کو راضی کرنے کے لیے، بلکہ اس لیے کیا تھا کہ لوگ بڑا مجاہد کہیں، تو کہیں جاؤ اس کو جہنم میں ڈال. قاری اور عالم کو لایا جائے گا، وہ کہے گا میں ساری زندگی قال اللہ اور قال الرسول کرتا رہا، ہر جگہ دین پھیلاتا رہا. اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے لیکن اس لیے کہا کرتے تھے کہ تجھے قاری عالم مفسر محدث کہا جائے تو تجھے کہا جائے گا کہیں جا اس کو بھی جہنم میں ڈال. پھر سخی کو لایا جائے گا، سخی کہے گا میں نے ہر جگہ مال خرچ کیا کوئی جگہ میں نے چھوڑی نہیں، تو اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے لیکن اس لیے کہا کیا کہ تجھے سخی کہا جائے تو کہا جائے گا اس کو بھی جہنم میں ڈال. بڑا باریک راستہ ہے، بڑا باریک راستہ ہے. ایک شخص سے اللہ قیامت کے دن پوچھیں گے کیا لائے، وہ کہے گا توحید لائے، وہ سنیں توحید کے دعوے دار. ایک کہتا میں توحید ہوں، دوسرا کہتا میں توحید ہوں، تیسرا کہتا میں توحید ہوں، جس سے پوچھے وہ کہتا میں توحید ہوں. امام بخاری نے بھی کتاب التوحید یہاں نقل کی ہے، 58 ابواب اس کے اندر نقل کی ہے اور اللہ کی صفات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. یہ کتاب التوحید ہے. تو اللہ پوچھیں گے کیا لایا ہو، وہ کہے گا توحید لایا. تو اللہ فرمائیں گے اما تذکر لیلۃ اللبن، وہ دہی والی رات تم بھول گئے کہ تمہارے پیٹ میں دہی سے درد ہو گیا، تو تم نے کہا رات تو میں نے دہی کھایا تھا تو دہی کی وجہ سے درد ہو گیا، تو تمہاری توحید اس وقت کہاں گئی. ایسے اگر باریکیوں کے اللہ تعالیٰ مواخذے پر آ جائے تو تم بچ نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ چشم پوشی فرمائے. یہ اخیر کے اندر ترازو لائے، ترازو سے کھڑے کوٹے کا پتہ چلے. باب قول اللہ ملاح الموازین القسط لیوم القیامہ، یہ باب جس میں اللہ کے اس قول کا ذکر ہے کہ ہم ترازو رکھیں گے انصاف کی قیامت کے دن تو ترازو ہوں گے اور انصاف کے ہوں گے. دنیا میں لوگوں کے ترازو ہوتے لیکن وہ انصاف کے نہیں ہوتے. اکثر دکاندار جب چیز بیچتے ہیں تو ترازو کو چھپا کے رکھتے ہیں اپنے پاس، وہ صرف دکاندار کو نظر آتا ہے، خریدار کو نظر ہی نہیں آتا کہ کتنا تولا، کتنا کم تولا یا زیادہ تولا. ترازو تو اس مقصد کے لیے ہے کہ سامنے والے بھی تو اس کو دیکھے نا کہ یہ صحیح تول رہا ہے یا غلط. ایک واقعہ کسی نے سنایا کہ ایک شخص کا کسی گاؤں میں، وہاں ایک شخص کے پاس ایک شیر کا کم درجے تھا، اس سے لوگوں کو دیتا تھا، اور ایک شیر کا بھاری اس سے لوگوں سے وصول کرتا تھا. تو ایک شیر کا نام رکھا ہوا تھا سبحان اللہ اور دوسرے شیر کا نام رکھا ہوا تھا الحمدللہ. تو اس کو جب کم لینے کم شیر درکار ہوتا تھا تو کہتا سبحان اللہ وہ شیر لاؤ، اور جب وہ دوسرا شیر مانگنا ہوتا تھا کہتا تھا الحمدللہ شیر. تو اوپر سے تو سبحان اللہ الحمدللہ کہتا تھا اور اندر سے یہ کمال کرتا تھا، شیروں کو بدلتا رہتا تھا. اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے اور ایک دو علماء جو غالباً غیر مقلد تھے یا کون تھے وہ آئے، تو شاہ صاحب تسبیحات کر رہے تھے. تسبیحات کی بڑی فضیلت ہے، امام بخاری نے تسبیحات کی کر حدیث کو ختم کیا ہے اس کی فضیلت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ تسبیحات بڑے عظیم شان ہیں الحمدللہ سبحان. شاہ صاحب بھی تسبیحات کر رہے تھے تو انہوں نے شاہ صاحب پر طعن کرنے کے لیے ایک شعر پڑھا، بل زبان تصدیر درد لذوخل، بل زبان تصدیر درد لذوخل. مولانا علی کا شعر ہے، تسبیح کے بارد اصل تو زبان کی پر تسبیح ہے اور دل میں گائے کا اور گدے کا خیال ہے تو ایسی تسبیح کیا کام دے گی؟ شاہ صاحب بڑے حاضر جواب تھے. شاہ صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے, یہ تسبیح پڑھ رہا تھا اللہ تعالیٰ کے خیال میں تھا, اتنے تم سامنے نئے نمودار ہو گئے, ایک گائے اور دوسرا کون خر, اور میرا ذہن کس کی طرف گیا؟ تمہاری طرف گیا, اور اللہ کی طرف جو میرا خیال تھا اور دھیان تھا وہ ختم ہو. تو غرض یہ کہ تسبیحات کے لیے بھی ضروری ہے کہ دل صاف ہو, اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص سے تسبیحات کا معاملہ کرے گا تو تسبیح قبول ہوگی, ورنہ قیامت کے دن بڑے بڑے اعمال وہ رد ہو جائیں گے اور بڑی بڑی تسبیحات وہ رد ہو جائیں گے. ترازو کا صیغہ جمع کا لائے, کسی نے کہا کہ کئی ترازو ہوں گے, ہر چیز کے لیے الگ الگ ترازو ہوگا, اس دنیا میں ہر چیز کے لیے الگ الگ ترازو ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں, وہ ایک ہی ترازو ہے لیکن وہ بہت بڑا ہے, تو عظمت کی وجہ سے موازین کا صیغہ جمع کا لائے. اور شارحین نے نقل کیا ہے, مفتی نظام الدین مرحوم بھی بیان کرتے تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ مجھے ترازو دکھا دیجیے. اللہ نے ترازو دکھا دی تو بہت بڑا ترازو تھا, حضرت داؤد علیہ السلام اس کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے, اور جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے اللہ اس ترازو کو کون بھرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا یا داؤد, اے داؤد, جب میں بندے سے راضی ہو جاتا ہوں تو ایک کھجور بھی وہ میری راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس سے میں پورے ترازو کو بھر دیتا ہوں. اور حدیث میں آیا, آپ نے پڑھا ہے کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ دونوں مل کر کے اس سے ترازو بھر جاتا ہے, تو سبحان اللہ اور الحمدللہ سے اللہ ترازو کو بھر دیتے. اور وہ حدیث بطاقہ بھی مشہور حدیث ہے کہ ایک شخص آئے تو اس کے 99 رجسٹر ہوں گے گناہوں کے, تو اللہ اس سے پوچھیں گے میرے فرشتوں نے تجھ پر ظلم کیا ہے؟ تو وہ کہے گا نہیں. پھر اللہ اس سے فرمائیں گے کہ تیرے ساتھ ظلم نہیں ہوگا, اور پھر ایک پرچی نکالی جائے گی, اس پرچی میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ, تو ایک پلڑے میں وہ ڈالا جائے گا نیچیوں کے, تو وہ جھک جائے گا نیچے ہو جائے گا, اور وہ 99 کے 99 رجسٹر اوپر کو اڑ جائیں گے. پتہ نہیں کس اخلاص سے اس نے اشہد ان لا پڑھا تھا, اس کو اللہ نے قبول کر کے اس کے معافی کا پروانہ جاری کر دیا. ترازو بھی ہوں گے انصاف کے, اور یوم القیامہ میں لام فی کے معنی نہیں, فی یوم القیامہ, اور کسی نے کہا لام اجلیہ ہے, لحساب یوم القیامہ, قیامت کے دن کے حساب کے لیے. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ جُزًا, اور بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال تولے جائیں گے, اس لیے انسان کو ہر عمل اللہ کے راضی کرنے کے لیے کرنا چاہیے. بات بھی کرے تو اس میں پہلے 100 مرتبہ سوچ کے پھر بات کرے, کہیں مواخذہ نہ ہو جائے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے گلستان میں, وہ بیت اللہ شریف کے چوکٹ کے اوپر سر رکھے ہوئے تھے اور رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اللہ آپ مجھے نیکوں کے صف میں اٹھانا, اور اگر بروں کے صف میں آپ نے مجھے اٹھانا ہے تو نابینا کر کے اٹھانا, تاکہ حضور علیہ السلام کے سامنے شرمندگی نہ ہو. اور یہ وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہیں کہ خطبے کے لیے بیٹھتے تھے تو زبان نہیں چلتی تھی, پھر خواب میں حضور علیہ السلام السلام کو دیکھا. یہ قصے بہت سے لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں زبان کے بند ہونے کے, شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ پیش آیا تو حضور علیہ السلام سے شکوہ کیا کہ میری زبان ظاہری نہیں ہوتی ہے, تو آپ نے فرمایا لاؤ منہ ادھر کرو. حضور علیہ السلام نے خواب ہی کے اندر ان کے منہ کے اندر تھوکا تو پھر ایسے فصیح بلی ہو گئے کہ دنیا بھر کے بڑے بڑے بادشاہ وزرا اور دنیا بھر کے لوگ آتے تھے اور شیخ وعظ فرماتے تھے, اور کئی کئی لوگ ڈاکو اور زانی اور بدماش لوگ شیخ کے ہاتھ پر توبے کی بیعت کرتے تھے, کہیں گے ہم گناہ نہیں کریں گے. یہ وہ شیخ عبد القادر جیلانی. اور فیض الباری نے لکھا ہے حضرت شیخ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن وعظ فرما رہے تھے، ایک پرندہ شور کر رہا تھا، تو شیخ نے غضب کی نگاہ سے جو اس کو دیکھا تو وہ نیچے گر گیا اور مر گیا۔ لوگ کہیں گے کہ بڑا ظالم شیخ تھا، پرندوں کو اپنے وعظ کے لیے مارتا تھا۔ تو پھر انہوں نے وعظ سے فارغ ہونے کے کہا کہ وہ پرندہ کہاں ہے لاؤ۔ وہ پرندہ لایا گیا، شیخ نے اس پر کچھ کلمات پڑھے اور وہ زندہ ہو کر کے اڑنے لگا۔ اور ایک واقعہ بھی نقل کیا گیا کہ ایک طالب علم ان کے پاس پڑھنے کے لیے آیا، تو جب کھانے کا وقت ہوا تو شیخ نے خود مرغی کھائی اور طالب علم کو دال کھلائی۔ طالب علم یوں ان شکایت کرتے ہیں کہ خود ہی مرغیاں کھاتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں، دال کھلاتے ہیں۔ تو انہوں نے شکوا کی، جا کے ماں کو بتایا کہ شیخ ہمیں تو دال کھلا رہا ہے، خود کیا کر رہا ہے، مرغیاں اڑا رہا ہے۔ شیخ نے اس کی ماں کو بلایا، اس کی ماں کو بلا کر کے جو مرغی کھائی تھی اس کی ہڈیاں جمع کی، اور شیخ نے اس پر کچھ پڑا تو سالم مرغی بن گئی۔ مرغا مرغی دیا، مرغا کا جو بھی تھا وہ زندہ ہو گیا۔ فرمایا کہ جس میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ مرغا مرغی کو زندہ کرے گا، پھر اس کو ہم مرغی میں کھلائیں گے۔ اب یہ دال کھاتا رہے گا، دال کھاتے کھاتے بہت دیر سے کیا ہوگا، اس مقام تک پہنچے گا۔ پہلے مجاہدے ہوتے ہیں، مجاہدے کے بعد پھر مشاہدے ہوتے ہیں، مشاہدے بعد میں ہی اور مجاہدہ پہلے۔ یا اللہ، طلب یار میرے نام مجاہدہ ہی، طلب یار میرے نام مجاہدہ یہی، تصور قد جانا مشاہدہ ہی، تصور قد جانا مشاہدہ یہی۔ پہلے مجاہدہ پھر مشاہدہ۔ تو شیخ رو رہے، مگر اللہ نے اقبال فرماتی ہے، گر صاحب مرا بغیر گر صاحب مرا بغیر نازیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ مولانا روم کو اپنا شیخ کہتا ہے، شیخ رومی کہتا ہے، اسی کے طرز پر اشعار کہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ، اگر آپ نے میرا حساب لینا ہی ہے تو حضور علیہ السلام سے میرا حساب چھپا کے رکھے تاکہ شرمندگی نہ ہو۔ تو ترازو ہوں گے، اعمال تلیں گے۔ ابو القاسم لالکائی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب السنہ کے اندر نقل کیا ہے کہ میزان کے پاس ایک آدمی کھڑا ہوگا، اور جب کوئی کامیاب ہوگا تو وہ کامیابی کا اعلان کرے گا کہ فلانے فلانے کا بیٹا کامیاب ہو گیا، اور جب وہ ناکام ہوگا تو اعلان کرے گا کہ فلانے فلانے کا بیٹا ناکام ہوگا۔ پھر اس نے دوسری روایت نقل کی ہے، اور اس نے یہ نقل کیا ہے کہ وہ پکارنے والا حضرت جبریل علیہ السلام ہوں گے، جو ترازو کے پاس کھڑے ہوں گے اور لوگوں کے نتائج کا اعلان کرتے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو کامیاب فرمائے۔ چار منٹ ہیں، اس میں ترجمہ حدیث کا کر کے ختم کرتا ہوں۔ تو اعمال و اقوال توڑے جائیں گے، اور عبداللہ بن مبارک کے زمانے میں ایک عورت تھی، وہ قرآن شریف سے گفتگو کرتی تھی اور اپنی طرف سے بولتی ہوئی تھی۔ تو عبداللہ بن مبارک نے اس سے پوچھا، ہماری طرح کیوں نہیں بولتی ہو؟ تو اس نے کہا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب مقیب، کہ جب بھی انسان بولتا ہے تو فرشتہ تیار کھڑا رہتا ہے کہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ ایسی کوئی بات ان سے نہ نکلے جو اللہ کے ہاں فرشت کا ذریعہ بن جائے۔ مجاہد نے فرمایا، القسطاس قسط مناسب السلائی و قرآن کریم نہیں بزنی بالقسطاس المستقیم، کہ یہ عدل کے معنی ہے رومی زبان کے اندر۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم میں غیر عربی الفاظ بھی ہیں، اور ایک رائے یہ ہے جماعت کی غیر عربی بھی ہے، مستقل جھگڑا ہے۔ کشف الباری کتاب التفسیر کو دیکھ لیں، وہاں آپ کو بحث مل جائے گی۔ وہ لوگ مجھے کہتے ہیں آپ بخاری کیسے پڑھاتے ہیں؟ میں نے کہا میں بخاری خیر عبادت پڑھاتا ہوں تعلیمی مسلم، میں کوئی مشکل جگہ ہوتی تو ان کو حوالہ دیتا ہوں کہ یہ جگہ فلانی کتاب میں دیکھو، بس اس پر کہہ کے آگے گزر جاتا ہوں. کون لمبی لمبی اختلاف بیان کرے کہ بخاری ایک سال میں ہوگا؟ طالب علم سب ذہین ہوتی، سب علماء ہوتی، اس جگہ کو اٹھا کر کے دیکھتے ہیں اور ان کو پتہ چل جاتا. تو میں نے آپ کو حوالہ دیا کشف الدائری کتاب التفسیر میں، تفسیر سے شیخ سلیم اللہ خان نے یہ بحث نقل کی ہے کہ عربی غیر الفاظ، غیر عربی الفاظ ہیں یا نہیں. آگے کہتا قصب ہے، مقصد کا مصدر ہے، اور اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں. یہ مقصد کا مصدر ہے بحث الزوائے، یا یہ مقصد کا مصدر کے بجائے مصدر المصدر ہے، کہ مقصد کا مصدر اقساط ہے اور اقساط کا مصدر جو ہے وہ قسط ہے. تو مصدر سے مراد مصدر المصدر، اور اس لیے کہ مقصد عادل کے معنی میں ہے اور قسط جائر کے معنی میں ہے، اس لیے مقصد کی طرف اس کو منتقل کیا تاکہ اس کے اندر عادل کے معنی آئے، اور اگر قسط ہی رہتا تو اس کے معنی ظلم کے ہوتے. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. آگے سرد حدثنا احمد بن اشقاق، حدیث میں تین نام ملتے ہیں، ایک احمد بن اشقاق، ایک علی بن اشقاق، ایک محمد بن اشقاق. مولانا حسن جان صاحب بھی فرماتے تھے، مولانا فتح الباری نے لکھا ہوا ہے کہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ تینوں آپس میں بھائی ہیں، اشقاق کے بیٹے ہیں، لیکن کہا لے سکے محما قرابہ، ان میں کوئی قرابت داری نہیں ہے، یہ آپس میں رشتہ دار نہیں ہے، بس اتفاق سے ایک احمد بن اشقاق ہے، ایک علی بن اشقاق ہے اور دوسرا محمد بن اشقاق ہے، آپس میں رشتہ ان کا کوئی نہیں. حجی حدیث امام بخاری نے اس سے پہلے دو جگہ نقل کی ہے، ایک کتاب الایمان والنذور میں، ایک کتاب الدعوات میں. وہاں ایک جگہ زہیر بن حرب سے نقل کیا ہے، اور دوسری جگہ قتیبۃ بن سعید سے نقل کیا ہے، یا احمد بن اشقاق سے نقل کیا ہے. مولانا شمس الاقفغانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، فتح الباری میں لکھا ہے کہ مصر کے اندر سب سے اخیر میں اس شیخ سے ملاقات ہوئی، تو جس شیخ سے اخیر میں ملاقات ہوئی تھی اس شیخ کی حدیث کو اخیر میں نقل کی. قالوا حدثنا محمد بن فضیل، محمد بن فضیل کے اوپر تشیع کا الزام ہے، لیکن یہ الزام صحیح نہیں ہے. صرف اہل بیت کے ساتھ زیادہ محبت کی وجہ سے لوگوں نے ان کو شیعہ کہا، اور کہا احمد بن حنبل، اسحاق بن راوی اور بڑے بڑے لوگ اس کے شاگرد ہیں، لہذا یہ شیعہ نہیں. اور امام شافعی فرماتے ہیں ان کان رفض حب آل محمد، ان کان رفض حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافض. کہتے اگر اہل بیت کی محبت کا نام رفض ہے تو ثقلین اس پر گواہ ہو جائے کہ میں سب سے بڑا کیا ہوں، رافض ہوں. اور آگے عمارۃ بن القعقاع، آگے ابو زرعہ، یہ ابو زرعہ ضرور بن عبداللہ بدنی کا پوتا ہے اور وہ اخیر میں اسلام لا چکے ہیں. حضور نے بیعت کرتے ہوئے ان کو کہا کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی اپنے دل کے اندر رکھو. بڑے خوبصورت غریب اور چہرے ان پر نقاب ڈالتے تھے، دائیں بائیں لوگ تماشے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. حضرت یحیی قلبی جبریل علیہ السلام جن کے شکل میں آتے تھے وہ بھی حسین تھے. معلوم ہوا اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے اور جن فرشتوں کو، انبیاء کو، جن علماء اور صلحاء کو منتخب کرتا ہے وہ حسین جمیل ہوتے ہیں. ہمارے شیخ مولانا مفتی محمد ضرور خان رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے وقت کے حسین علماء میں سے تھے. اللہ نے بڑا قد دیا تھا، خوبصورت چہرہ دیا تھا، اس کو تو بہترین پگڑی اور جبہ، جب راستے کے جاتے تھے ساری دنیا تماشے کے لیے کھڑی ہو جاتی. آگے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بری داستان ہے جس کو ہم چھوڑتے ہیں، اور میں نقل کرتی ہوں حضور علیہ السلام سے، آپ نے فرمایا دو کلمے ہی کہ وہ بڑے محبوب ہیں رحمان کو، اور زبان پر وہ ہلکے پھلکے ہیں، ترازو میں وہ ثقیل ہیں. ایک سبحان اللہ و بحمدہ استحال ہے، یہ ایک مستقل جملے کی جگہ میں ہے، اور سبحان اللہ العظیم اس کی تاکید ہے. سبحان اللہ کے معنی یہ کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، یہ صفات سلبیہ کے لیے ہے، اور رب حمد یہ صفات ثبوتیہ کے لیے ہے. ایک کو صفات جلال کہتے ہیں، ایک کو صفات اکرام کہتے ہیں. اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا الزو یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام کہہ کے اللہ تعالیٰ کے پاس پناہ حاصل کرو. اور یہ اسم اعظم ہے جس نے یا ذا الجلال والاکرام کہا, گویا اس نے اللہ کی تمام صفات کو جمع کیا. اور جو 100 مرتبہ اس کو پڑھے گا, محشر شارحین نے سب نے نقل کیا کہ اس کے گناہ سمندر کے جاگ کے برابر بھی ہوں گے, اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اور بھی تسبیحات کے بے شمار فضائل جو آپ کو مجھ سے زیادہ معلوم ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
الحمدللہ, جزاک اللہ خیر. حضرت مولانا قاری مفتی اللہ صاحب جو کہ بخاری شریف کی آخری حدیث پر کلام فرما رہے تھے, وہ کلام مکمل ہوا. انشاءاللہ اب جو طلبہ حضرات دورہ حدیث کی آخری حدیث اور اس کتاب کے آخری درجے سے فضیلت اختیار کر رہے ہیں, ان کی دستار بندی کی جائے گی. واضح رہے کہ حضرت الشیخ حضرت مفتی صاحب منور اللہ مرکزہ کی حیات مدارکہ میں جس طرح طلبہ کا اعزاز اور اکرام کیا جاتا رہا ہے, وہ ابھی بھی اسی طرح جاری ساری ہے. تمام طلبہ کو نقد انعامات بھی دیے جائیں گے. حضرت الشیخ کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ انہیں کپڑوں کے ہدایے بھی دیے جائیں, وہ بھی ہے. اس سے قبل چند کتب جن میں احسن الخطبات جو کہ خود حضرت الشیخ کے جمعے کے خطابات پر مشتمل ہے, اس کی 6 جلدیں اب تک چھپی ہیں, وہ بھی طلبہ کے حوالے کی گئی ہیں. اسلامی بینکاری جو کہ حضرت کا سب سے اہم موضوع تھا اور آپ نے بہت ہی سلج صدر سے اس کے اوپر مکمل تحقیق فرمائی تھی اور ہر وجوہ سے اس کو حرام اور ناجائز قرار دیا تھا, اس پہ مشتمل ہماری کتاب جو کہ خصوصاً طلبہ کرام کے لیے حضرت الشیخ نے اپنی زندگی میں ہی چھپائی تھی, وہ بھی ان کو حوالے کی گئی ہے. اس کے علاوہ حضرت الشیخ کے بالکل ابتدائی ساتھی حضرت مولانا پروفیسر مزمل حسن صاحب جن کی طرف سے ہر سال طلبہ کو وصایہ امام اعظم تقسیم کی جاتی ہوئی ہے, وہ بھی طلبہ کو حوالے کی گئی ہے. اس کے بعد طلبہ کی چھٹی کے ایام ہوتے ہیں, امتحان ہوتے ہیں, پھر رمضان المبارک سے پہلے شعبان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے. اور جیسے کہ حضرت الشیخ کا معمول تھا, ترجمہ از نصف شعبان بھی شبد اے دوستاں, ذوق او ہرگز نیابد بلبل اگر دوستاں. تو انشاءاللہ تعالی اس سال بھی تمام گزشتہ سالوں کی طرح دورہ تفسیر قرآن کریم کا انعقاد کیا جائے گا, اور اس کے ہمراہ ایک اس سال اضافہ یہ ہوگا کہ افتاح کا بھی ایک دورہ جو ہمارے یہاں کے ماہر منجھے ہوئے مفتیان کرام اور ہمارے لائق اور فائق اساتذہ کرام جو درجہ تخصص کے مفتی حضرات کو تیار فرماتے ہیں وہ پڑھائیں گے. اس کے علاوہ دورہ میراث ہوگا جو ہمارے جامعہ کے اساتذہ کی ہی نگرانی میں کیا جائے گا, دورہ سلف, دورہ نحو, اور اسی طرح عربی ادب پر مشتمل دورہ بھی طلبہ کے لیے خصوصی طور پہ اس سال انعقاد کیا جائے گا. اس کے علاوہ ہمارے جامعہ کی مختلف شاخیں ہیں جو کہ بیشتر علاقوں میں اپنی بساط کے مطابق کار فرما ہیں. احسن آباد میں جامعہ اسد المدارس ہے جہاں حضرت شیخ حضرت مفتی صاحب کا مرکز مبارک بھی ہے، وہاں بھی حفظ کی ترتیب ہے. نیو کراچی میں احسن الدراسات ہے جہاں درس نظامی کے اوائل درجات پڑھائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جامع مسجد امام ابی یوسف ہے، ہاکس بے میں جامعہ احسن المقاصد ہے، حفظ کا بڑا مدرسہ ہے. کراچی کی بڑی مساجد میں سے ایک مساجد وہاں پہ تعمیر کی گئی ہے، جامع مسجد مفتی محمود کے نام سے، جو اللہ کے فضل و کرم سے تکمیلی مراحل میں ہے. اس کے علاوہ جامعہ کے زیر سایہ حضرت شیخ کا ہی بنایا ہوا الاحسن اسلامک فاؤنڈیشن اسکول ہے، جس میں اکیڈمکس کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات سے بھی طلبا کو روشناس کرایا جاتا ہے. انگریزی، میتھمیٹکس، سائنس، سوشل اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ ان کو فقہ کا علم بھی دیا جاتا ہے، حدیث میں بھی ان کو روشنائی کروائی جاتی ہے، اور اس طرح تفسیر کے بھی نکات ان کے ذہن میں ڈالے جاتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو حضرت الشیخ نے اپنی زندگی میں اپنی دن رات محنت سے، کوششوں سے، کاوشوں سے ان کو پروان چڑھایا. اور ظاہر ہے کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا نمول بدل یا جن کا خلاف کبھی بھی پورا نہیں جاتا، لیکن یہ قدرت کا قانون ہے کہ کسی کے بھی جانے سے کام رکتا نہیں ہے. جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصتی کے بعد دنیا چلی، آگے بڑی دین پھیلا، تو پھر وہ اور کون ہوگا کہ جس کے جانے سے کام رک جاتا ہے. اگرچہ یہ صدمہ ایسا ہے کہ عجیب درد کا رشتہ تھا، سب کے سب روئے، شجر گرا تو پرندے تمام شب روئے، لیکن جو حضرت شیخ کی تعلیمات ہیں، جس محنت سے، جس نالہ نیم شب سے، جس درد سے اور جن مشکلات سے گزر کے انہوں نے جامعہ عربیہ اسلام کو اس مقام تک پہنچایا ہے، تو ہمارا، ہمارے تمام اساتذہ کا، تمام طلباء کا، جو اب سے پہلے بھی فضیلت اختیار کر چکے ہیں اور اس سال فاضل ہو رہے ہیں، تو ان کا سب کا اولین فرض ہونا چاہیے کہ حضرت شیخ کی تعلیمات پر ڈٹ کر رہے ہیں اور ان کو تمام دنیا میں پھیلائیں. اس کے علاوہ ہمارا ایک بہت بڑا شعبہ انٹرنیٹ کا بھی ہے، جو تقریباً 200 سے زیادہ ممالک میں سنا جاتا ہے اور لائیو سنا جاتا ہے. اور اس سال کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ پہلا سال ایسا ہے کہ آن لائن درس سن کر ہماری کچھ خواتین طلباء طالبات وہ آج دور حدیث سے فضیلت اختیار کر رہی ہیں، جن میں سے 2 یا 3 طلباء جو ہیں وہ امریکہ سے تعلق رکھتی ہیں، شکاگو شہر سے، ایک آسٹریلیا سے بھی ہے، لیکن وہ سامنے بھی مستقل طلبا نہیں تھی، طالب علم نہیں تھی، اور ایک اسلام آباد کی ہیں اور ایک کا تعلق کراچی سے ہے. انہوں نے درجہ اولا شروع سے آن لائن جامعہ عربیہ اسلام کی ویب سائٹ پہ تمام اسباق، تمام کتب پڑھی، اور اس سال الحمدللہ وہ فضیلت بھی اختیار کر رہی ہیں. آن لائن درس کی ابتدا ہمارے یہاں تقریباً 2013 سے ہوئی، اور اس 2013 سے پہلے بھی تقریباً 2007 سے یا 2008 کے ابتدا سے حضرت شیخ کے بخاری شریف کے دروس اور ترمذی شریف کے دروس لوگ سنتے تھے، اور چونکہ حضرت شیخ خود موجود تھے تو حضرت شیخ کے حکم تھا کہ اس میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی جائے، تو جو بھی سننا چاہتا تھا اس کو عام اجازت ہوتی تھی. تو آپ سب حضرات سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے کہ جس طرح حضرت شیخ حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرکزیوں کی زندگی میں آپ نے جامعہ عربیہ اسلام علوم کا ساتھ دیا، اس کے ساتھ رہے، ہر موقع پہ، ہر خوشی کے موقع پہ، ہر تکلیف کے موقع پہ، تو جب ایک بڑی چیز یا کوئی پہاڑ بیچ میں سے ہٹ جاتا ہے تو جو اس کے آس پاس چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ان کی ذمہ داری اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو اس بڑی ہوئی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے میں اپنے تمام معزز مہمان گرامی کا جس میں ہمارے قاری عثمان صاحب تھے, حضرت مولانا قاری اللہ داد صاحب ہیں, قاری فضل کریم صاحب ہیں, اور ہمارے دوسرے دوست ہیں, ہمارے ہارون بھائی ہیں, ہمارے کمال باسط صاحب ہیں, جو اپنی گوناگون مصروفیات سے آج کے دن اپنے کام بند کر دے, چونکہ حضرت شیخ اس چیز پہ بھی سختی سے کاربند تھے کہ کوئی بھی تقریب اتوار کے دن نہ کی جائے. دین اسلام کی کم سے کم ایک مسلمان کے نزدیک اتنی اہمیت تو ہونی چاہیے کہ وہ اپنا کام ختم کر کے کسی دینی تقریب میں اپنی شرکت کو لازمی بنائے. تو یہ چھوٹی سی گزارشات تھی جو آپ کو خدمت میں کرنی تھی. تو میں اپنے اساتذہ حدیث سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آگے تشریف لے آئیں. حضرت مولانا نصیر الدین سواتی صاحب بھی موجود ہیں, میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. تو اساتذہ حدیث سے گزارش کروں گا کہ وہ قریب تشریف لے آئیں تاکہ دستار بندی کا عمل شروع کیا جا سکے. جو طالب علموں کا نام لیا جائے گا تو یہ آنا شروع کریں, لیکن خیال رکھوں کہ رفتار بندی سے فارغ ہونے کے بعد اور اپنا ہڈیاں جو کپڑوں کا ہے وہ لینے کے بعد حضرت مولانا احمد شاہ صاحب مدد زندگی کے قریب تشریف لیا اور اپنا نقد انعام ان سے حاصل کر دیے گئے. عبدالوہاب جو وہ تعلیم میں جنہوں نے درجۂ معذرہ تھے, درجۂ معذرہ سے یہاں پہ تعلیم حاصل کیے اور اب فضیلت اختیار کی ہے. احمد شاہ, عبدالباسط, دلبر مین, محمد حنزلہ, محمد اسلام, محمد احمد, عبد الماجد, مختار احمد, نعمت اللہ, محمد سہیب خان, محمد عبداللہ خان, امیر حسین, محمد الیاس, امام الدین, سراج الدین, یہاں سے آ جاؤ بھائی, مجھے دیکھ لو, میں جہاں کھڑا ہوں اس طرف آ جائیں سر. اور جلدی جلدی آنے کی کوشش کریں. امام الدین, سراج الدین, محمد مزمل, محمد افضل, سعادت اللہ, نعیم الرحمان, محمد زید, شاکر اللہ, محمد تہانی, انضمام الحق, شکیل احمد, عبدالوہاب, محمد احمد, فیاض اللہ, محمد ارشد, محمد شریف, خان عالم, عطا اللہ, ایاز, عبدالسلام, محمد فرحان, برکت شاہ, محمد شعیب, حامد نواز, کلیم اللہ, محمد افغان. Yes. محمد اشفاق، نور اللہ، عمر سعید، گلاب حمید، اکرام اللہ، آصف الرحمن، اعجاز احمد، محمد اسامہ. شمس، ثابت الرحمان، نصیب گل، صاحب شاہ، رفاقت حسین، عزیز احمد، محمد ابراہیم، صفی اللہ، محمد گل، محمد ابراہیم، مقصود احمد، فرید اللہ، عطا اللہ، محمد بلال، خیر اللہ، عبد الباری، احمد شاہ، محمد ندیم، محمد قاسم، ادہم علی، مسعود سلیم، محیب اللہ، محمد انور، عبد الجبار، محمد حسنین معاویہ، طاہر شاہ، عبد الرحیم، محمد جو طالب علم پگڑی اٹھنی بنوا رہے ہیں دستار بندی کے بعد اپنا جوڑا لیتے ہوئے پھر وہ مولانا انور شاہ صاحب کے پاس آ جائیں تاکہ اپنا نقد انعام ان سے وصول کر لیں. حضرت مولانا نصیر الدین سواتی صاحب بھی دستار بندی میں شرکت فرمائیں، حضرت مولانا قاری اللہ داد صاحب بھی تشریف لائیں.
آج جلدی جلدی آ جائے.
زین العابدین عبد الواحد محمد سلمان اسرار علی انعام اللہ نور زادہ محسن حسن انعام اللہ محمد عبداللہ عبداللہ عارف خلیل سردار ولی احسان اللہ شمس اللہ محمد آصف محمد جلال سمیر احمد محمد طارق. ضیاء الرحمان صبغت اللہ حبیب الرحمان تیمور شاہ عبد الوہاب شیر جان خلیل الرحمان ساجد نصر اللہ امان اللہ شریف شاہ اکرام الدین زبیر احمد محمد نور اللہ محمد صالح محمد اسحاق غلام مصطفیٰ ولی محمد. طلبہ کرام تشریف لانے میں تھوڑی چابک بستی دکھائیں، ذرا جلدی جلدی اپنی نشستوں سے آئیں اور نظم کا خیال رکھیں، لائن لگا کے رکھیں. ضیاء الرحمان عبد الحبی برکت شیر نعمان بہادر عبدالولی عمر رحمان علی خان محمد نعمان محمد فرحان محمد وقاص محمد گلزار سعد اللہ محمد عبداللہ محمد ابراہیم رحیم اللہ حسنین معاویہ عبد الخالق محمد سعد ظہور احمد محمد عثمان خان سمیع اللہ معتصم باللہ قدرت اللہ عبید اللہ محمد مظفر عبدالعزیز محمد نسیم حبیب الرحمن محمد احسن نذیر عامر علی زین اللہ ابراہیم سید اسد محمد زہیر محمد عبد الماجد محمد رفیق ذاکر اللہ محمد سہیل جمال عبد الناصر محمد زید داد اللہ ضیاء الدین حبیب نور امان اللہ احسان اللہ سہیب احمد عبد القدوس کرامت اللہ عبد الحنان شاکر اللہ سجاد الرحمان عبید الرحمان یہ جو حضرات ویڈیو بنا رہے ہیں کیمرے سے ان کے پیچھے ہم نے لوگ بھیج دیے ہیں، اگر کسی کا بھی موبائل پکڑا گیا تو وہ ناقابل واپسی ہوگا، اس لیے آخری بار کہا جا رہا ہے کہ وہ موبائلوں کو بند کر دیں، ورنہ ہمارے لوگ ابھی پیچھے سے آ رہے ہیں وہ موبائل چھین لیں گے اور وہ واپس نہیں ہوگا، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ متخصصین حضرات تشریف لے آئے، عطاء الرحمان، محمد یوسف، ہدایت اللہ، زبیر، محمد جعفر، صدام حسین، شاکر اللہ، محمد انس، رحیم اللہ، عبد الرحمان، محمد ہارون، بخت محمد، جامعہ احسن الدراسات، نیو کراچی، محمد انس، رحیم اللہ، عبد الرحمان، محمد ہارون، بخت محمد، جامع مسجد عثمان و صدا عموم کوئٹہ، کوئٹہ ڈاؤن کراچی، باچا خان، قاسم، نعمت اللہ، محمد شرجیل، محمد علی اختر، تقی الرحمان، محمد شہریار، جامعہ کی ایک اور شاخ، جامعہ احسن المقاصد، ماری پور، ہاکس بے روڈ، کراچی، وسیم اکرم، محمد فرقان، حفاظ طلبہ اپنا انعام حضرت مولانا انور شاہ صاحب کے پاس جا کر بھی وصول کر لیں، جوڑا بھی لے لیں اور انعام بھی لے لیں، وسیم اکرم، محمد فرقان، محمد طاہر، محمد زبیر، رحمت اللہ، جامعہ کا اسکول جو جامعہ کے گیٹ سے بالکل متصل ہے، سامنے الحسن اسلامک فاؤنڈیشن اسکول، وہاں سے جن طلبا نے اس سال حفظ مکمل کیا ہے ان میں محمد اسد الدین، محمد معاویہ آصف، عبد المقیت مزمل، داد اللہ امین، محمد ریحان خان، عبد الودود لاری، Thank you. جامعہ کی ایک اور شاخ جامعہ احسن المدارس گلشن المعمار احسن آباد، یاسر شاہ رضوان، روزنامہ اسلام کے ایڈیٹر شفیع چترالی صاحب جو تشریف لائے ہیں ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور بھی ہمارے دیگر معزز مہمانوں کو گرامی جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے اس مجلس کے لیے وقت نکالا، وہ سب ہمارے بہت ہی معزز مہمان ہیں، ہم سب ان کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔
ہم یہاں سے فارغ ہو چکے ہیں، ہم اپنی تیاری مکمل کریں
مشکل کچھ ہے، اے اللہ ہمیں اپنے سننے والے
جب عربی آسمان اور کی فکر کرنے والے اے اللہ یہ سارے تیرے نیت بندے ہیں اے اللہ اپنے خاص رضم احسان سے ان کی دعائیں قبول فرما لیجیے ان کی حاضر ان کی مرادیں عطا فرما لیجیے اے اللہ ان کو دنیا و آخرت میں کامیابی سے نواز دیجیے اے اللہ ہم بہت مسکین ہیں ہم گناہگار ہیں اور ہم آپ کے اگنے بندے ہیں لیکن آپ کے گھر میں آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ترین کتاب کے ختم کے اوپر آپ کے سامنے مجبوری کے عالم میں بے کسی کے عالم میں اور بہت ہی زیادہ ذلت کی حالت میں آپ کے سامنے ہم نے ہاتھ اٹھائے ہیں اے اللہ ہماری دعا قبول فرما لیجیے اے اللہ جو دعائیں ہم نے مانگی اس کو بھی قبول فرما لیجیے جو دعائیں ہمیں مانگنی چاہیے تھی لیکن ہم اپنی غفلت کی وجہ سے اور بھول کی وجہ سے نہیں مانگ سکے اے اللہ آپ تو سب جانتے ہیں اے اللہ دعائیں قبول فرما لیجیے اے اللہ جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت عطا فرما دے اور اسی طرح جو میرے تایا محترم ہیں وہ بھی جنگین اسپتال میں داخل رہے لیکن اب ان کی طبیعت کافی بہتر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی صحت سے نوازے میری والدہ محترمہ جو اکثر حضرت والد صاحب کی رضائی کے بعد بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی صحت سے نوازے اسی طرح اس مختصر راستے میں بہت سارے ایسے لوگ جو اس دنیا سے چلے گئے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ابھی مجھے کسی نے بتایا کہ اللہ دلوں میں طالب علم تھے جو حضرت والد صاحب کے وفات کا صبر برداشت نہ کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے حضرت والد صاحب سے ملاقات کے لیے اس کے لیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے میرا جان بلند کر دے بہت سارے ایسے علماء ہیں کراچی میں پاکستان میں پوری دنیا میں جنہوں نے میری بہت زیادہ سرپرستی کی مجھ سے محبت کی مجھ سے شفقت کی اور ان کی وجہ سے ہی حقیقت یہ ہے کہ میری ہمت بنی رہی اور یہ نظام آگے چلتا رہا حالانکہ میں تو بہت ہی ناقص ہوں بہت ہی مضبوط ہوں اللہ والد صاحب آخر تک مجھ سے یہ بھی کہتے رہے کہ تم یہ سب کیسے کر رہے ہو اور میں سے جا رہا ہوں اور میں ان سے یہی کہتا تھا کہ آپ فکر نہ کریں جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے اور الحمدللہ ایسا ہی ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ ہمت عطا فرمائی ہے اور اللہ کے فضل کرم سے ہر چیز اپنے نظام کے مطابق چل رہی ہے اور آپ حضرات کی دعاؤں سے انشاءاللہ تعالی آگے بھی چلتی رہی ہے اس سلسلے میں ہمارے جامعہ کے جو اساتذہ ہیں خصوصاً حضرت مولانا سہیل احمد خان صاحب مولانا نعت اللہ خان صاحب مولانا زبیر صاحب اور اسی طرح تمام اساتذہ کے نام جو حقیقت میں میرے روحانی والد ہیں میرے بڑے ہیں میرے اساتذہ ہیں انہوں نے بہت سرپرستی فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی سرپرست فرمائی جامعہ کی تاحیات خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں ان کی قدر کر سکوں اور ان کے اخلاص کو آگے بڑھانے کی کوشش کر سکوں اور ان جامعہ کو اخلاص کے ساتھ جو کہ حقیقت میں نہ ہمارا ہے نہ آپ کا ہے نہ میری دکان ہے نہ کسی اور کی دکان ہے نہ میری میراث ہے نہ کسی اور کی میراث ہے بلکہ اللہ کی دین کا گلا ہے اللہ کی دین کا کام اس میں تقریباً جاری اور ساری ہو. ہمارے کچھ ساتھی ایسے ہیں جو حضرت والد صاحب کے بہت زیادہ قریب تھے اور حضرت والد صاحب کی انہوں نے بہت زیادہ احترام کیا ہے. لاک ڈاؤن کے زمانے میں جب کسی سے ایک روپیہ مانگنے کے بھی شرم آتی تھی اس وقت میں بھی الحمدللہ جامعہ کا مدد نہیں ہوا. ایک دن کے لیے جامعہ کی چھٹی نہیں ہوئی. ایک دن کے لیے جامعہ کے اندر
جو ہمارے محترم معزز مہمانان گرامی ہیں وہ یہیں تشریف رکھیں، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ان کو ہم اپنے ہمراہ اپنے ساتھ لے کر جائیں گے.